میں ایک مختصر سا مطلب خلاصہ پیش کر دیتا ہوں کہ جہاں سے ہم نے بحث جو ہے تھوڑی تھی اس کے طور پہ پھر میں اس سے آگے چلتا ہوں. اور مطلب میں پورے یہ جس طرح سے میں نے ایک اسٹڈی کی ہے انقلاب ایران کی, اس میں جو یہ خمینی صاحب کا یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ایک طرح سے پورے جو وہ ان کا میتھڈ تھے اور جو ان کی فکر ہے انقلاب کے بارے میں اس کو انکمپاس کرتی ہے, اس کو پورے کو احاطہ کرتی ہے. مطلب یہ ایک یہ ہے کہ مختصر وقت میں اگر ہمیں انقلاب ایرانی کو سمجھنا ہے تو یہ پوری یہ جو ان کا ہدایت نامہ ہے اور وصیت نامہ ہے وہ اس کو کور کرتا ہے. مطلب یہ کہ اتنا ڈیٹیل میں پڑھیں تو یہ ایک آپ کی فنگر ٹپس پہ آ جاتا ہے کہ کس طرح سے ہوا. پچھلی دفعہ جہاں سے میں نے گفتگو چھوڑی تھی وہاں اس کا مختصرا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں کہ خمینی صاحب انقلاب ایران کے بعد انقلاب کو کبھی بھی مکمل نہیں سمجھا, جبکہ بادشاہ کو بے دخل کرنے کے بعد دیگر سیاسی جماعتیں مثلا نیشنل فرنٹ اور جو دیگر پولیٹیکل سیاسی جماعتیں تھیں ان کا کہنا تھا کہ اب انقلاب کمپلیٹ ہو گیا ہے, مکمل ہو گیا ہے, لہذا پروفیشنل ٹیکنوکریٹ بیوروکریٹ کو اب شاہ کے چھوڑے ہوئے اداروں کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لینا چاہیے یا ان کے ہاتھ میں دے دینا چاہیے اور امور مملکت کو, تاکہ امور مملکت کو جاری اور ساری رکھا جا سکے. خمینی صاحب کا کہنا تھا اگر ماضی کے ادارے ماضی کی سیاست جاری رہی تو اس انقلاب کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ ان کے بقول یہ صرف سیاسی یا معاشی انقلاب نہیں بلکہ ایک اخلاقی اور تہذیبی انقلاب بھی ہے. مطلب ایک سوشل ریگولیشن ہے اور وہ اس کو مطلب ایک جو جس وہ اسلام کو ایک سوشل ریلیجن کے طور پر لیتے ہیں گے اور ایک تہذیبی ریلیجن کے طور پہ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کا پورا مقصد جو اخلاق اور تہذیب کو درست کرنا ہے اور جس کا مقصد اداروں کی تہذیب نو کرنا اور گورنمنٹ کی اخلاقی درستگی درست کرنا ہے. وہ اپنے خاص کرشماتی اسٹائل کو اس سلسلے میں ایک پریشر کے طور پر قائم رکھتے ہوئے وقتاً کو وقتاً استعمال کرتے تھے اور اپنے متمع نگاہ کے تحت اسلامک مورل سوسائٹی کی تشریح و تعمیر کرتے نظر آتے ہیں. وہ اس اسلامک مورل سوسائٹی ریاست کی تشریح و توضیع کرنے کے لیے انقلاب اسلامی میں پہلے بھی اور بعد میں بھی مختلف ایڈیمز یا اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. یہ ان کی خاص اصطلاحات ہیں جس کی بنیاد پہ وہ جب انقلاب چل رہا تھا 1979 تک اس وقت بھی وہ انہی اصطلاحات سے کام لیتے تھے. جب ایک پریشر پڑا انقلاب کے آنے کے بعد مختلف گروہوں میں تو اس وقت بھی انہوں نے انہی مطلب یہ کہ اصطلاحات کی بنیاد کے اوپر اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی. یہ اصطلاحات ان کے بڑے مؤثر ہتھیار تھے, مثلا جہاد, ظلم, طاغوت, حد, حجاب, توحید, مفسد فی الارض, مرتد, اولی الارض, مستکبر اور مستدعف. ابھی تک ہم نے دو اصطلاحات ان کی دیکھی, ایک توحید اور دوسری مستدعف. مستدعفین کے سلسلے میں یہ میں عرض کر دوں کہ ان کی وہی سوشل ریلیجن سے ان کا یہ مستدعفین کا ایک کانسیپٹ نکلتا ہے. اور مطلب میں نے جو اسٹڈی کی اس سے یہی نکلتا ہے کہ مستدعف کی جو یہ ٹرم ہے یہ انہوں نے بارو کی ہے آیت اللہ موسیٰ صدر سے, جو کہ لبنانی ایک عالم دین ہے اور خمینی صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں. تو وہ اس کو ایک سوشل انجسٹس کے طور پہ لیتے ہیں اور ایک پولیٹیکل انیکولیٹیز جو ابھر رہی تھیں اور وہ چاہتے تھے کہ یہ نیڈ ٹو بی مطلب یہ جو مستضعفین ہیں ان سے بچوں جیسا سلوک کرنا چاہیے. تو پہلے جو یہ مستضعف کی اصطلاح تھی موسیٰ صدر نے استعمال کی صرف شیعوں کے لیے, پھر اس کو اس کانسیپٹ کو مزید ڈیولپ کیا خمینی صاحب نے, اس میں تمام مسلمانوں کو شامل کیا. اس کے بعد انہوں نے تمام دنیا کے مظلوم مسلمانوں کو اس میں شامل کیا اور کہا کہ سب لوگ مستقبل یعنی شیطان کا شکار ہیں. اور شیطان دو ہیں اس دنیا میں, ایک امریکہ ہے اور دوسرا شاہ ہے, اور انہوں نے اپنے مطلب یہ کہ جبر سے, ذلت سے اور استحصال کے ذریعے مستضعفین کو دبایا ہوا ہے, ان کو اس سے نجات دلانی ہے. اچھا یہ تو کہ مستضعف کی اصطلاح. دوسری وہ توحید کے توحید جو ہے وہ خمینی صاحب کی ایک بڑی کامیاب اصطلاح ہے. توحید سے وہ مراد لیتے ہیں یونٹی یعنی اتحاد, توحید سے وہ پھر مراد لیتے ہیں قومی سیاسی اتحاد, توحید سے وہ مراد لیتے ہیں دنیا کے تمام مسلمانوں کی یکجہتی. اسی دائرے کار کے تحت انہوں نے نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ کو بھی اسی توحید کا جو کانسیپٹ ہے اس سے شروع کیا اور کہا ضروری ہے کہ ہر شخص جمعہ پڑھے. جو ان کے پہلے وزیر اعظم تھے بازرگان, انہوں نے بھی اسی کی ابتدا میں 27 رمضان کو نماز پڑھی یہ کانسیپٹ بھی ان کا نماز پڑھنا جمعے کی نماز کا یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ تابوت چلا گیا ہے, امامت قائم ہو گئی ہے, آزادی حاصل ہو گئی ہے, عدل آ گیا ہے, توحید قائم ہو گئی ہے, لہذا جب یہ تمام چیزیں پوری ہو رہی ہیں تو اب نماز جمعہ کا قائم کرنا ضروری ہے. یہاں تک ہم نے بات کی تھی. پھر جو تین کانسیپٹ ہیں, توحید, نبوہ اور معید, اس میں انہوں نے دو کانسیپٹ شیعوں کے اور ملتے ہیں, ایک عدل کا اور ایک امامت کا. عدل اور امامت بڑی خاص چیزیں ہیں, وہ اس کے ساتھ قائم کرتے ہیں کہ یوم آخرت سے پہلے عدل ضرور قائم ہوگا, اور عدل قائم کرنے کے مکلف صرف علی اور ان کی اولاد یعنی 12 امام ہی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی حکومت ہوگی ان کی کوئی اخلاقی اور قانونی حیثیت حاصل نہیں ہوگی. لہذا اگر جائز حکومت جو قائم ہوگی وہ انہی 12 اماموں میں سے کوئی امام یا غائب امام قائم کرے گا, حتیٰ کہ کوئی شیعہ حکومت بھی جو ہے وہ ان اماموں کی اگر حکمرانی کے بغیر قائم ہے تو وہ ناجائز حکومت ہوگی. یہاں تک ہم نے گفتگو کی تھی, اب اس سے اب ہم آگے چلتے ہیں.
یہ شریعت کو عدل کہہ رہے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟
یہ انشاءاللہ اس پہ کریں گے. یہاں پہ مختصر یہ عدل سے مراد لیتے ہیں, وہ عدل جو 12 امام میں سے کوئی ایک امام قائم کرے ہو. عدل سے مراد یہی ہے کہ مستضعفین کو زبر, جلت اور استحصال سے نجات دلائیں. یہ مطلب خمینی صاحب کا جو انقلاب ہے اس سے جو مطلب میں نے جو اسٹڈی کی ہے اس سے یہ نکلتا ہے, زبر, جلت اور استحصال سے مستقبر جو شیطان عظیم, شیطان کبیر امریکہ اور شاہ نے قائم کیا ہوا ہے اس کو نکالنا, اور عدل قائم کرنے کے مکلف سے 12 امام میں سے کوئی امام. یہ ہے
ایک روایت شیعوں کے ہاں بہت مشہور ہے جو میں نہیں سمجھ سکا, اور جو وہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ تو ممکن ہے کہ ایک غیر اسلامی حکومت قائم رہے, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک غیر عادلانہ حکومت قائم نہیں رہے. اب اس روایت کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت شیعوں کے ہاں یہ چیز عام ہے, جس سے لگتا ایسا ہے جیسے عدل کوئی ماورائے اسلامی چیز ہے, جیسے کہ غیر اسلامی حکومت بھی کسی درجے میں ایک عادلانہ حکومت ہو سکتی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں, اور میں جانتا مجھے کہ یہ بات میں کسی میں نہیں جانتا, لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عدل سے ان کی مراد وہی ارسطو کا مین ہے, وہ اس کے علاوہ نہیں ہے. یعنی ایک جیسے اب پتا نہیں, یعنی ظاہر ہے کہ کوئی شیعہ یہاں ہوگا تو شاید بیان کرتا نہیں ہے اگر ایسا تو مثلا یہ کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ, آپ بھی میری رائے میں, اور ہو سکتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں, جیلانی بھائی درست فرما دیں گے, مستعدفین صرف مسلم سے مراد نہیں لیتے تھے, بلکہ مستعدفین سے ان کی مراد ہوتی تھی دنیا کے وہ تمام لوگ جن کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے جبر اور استفال یعنی کیا جا رہا ہے. اچھا ان کو وہ دعوت اسلام ہی دیتے تھے, یہ نہیں مطلب لیٹن امریکہ کے لیے ایک دوسروں کو یہ جو بھی فرماتے تھے وہ اسلامی قبول کرنے کی طرف دعوت ہوئی ہے, وہ تھی اور کچھ نہیں تھا. لیکن مستعدفین کا مسلم ہونا ضروری نہیں تھا, بلکہ مجبور ہونا ضروری تھا. اس لیے جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ ان کے پاس عدل کا جو تصور ہے وہ ایک معنی میں اسلام سے اوپر اٹھ کے کوئی چیز.
دوستو جتنا اسٹڈی میں نے کی ہے تو اس میں یہ لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ عدل سے مراد ان کی اسلامی قانون ہی ہے, بٹ ظاہر ہے کہ وہ اس کی جو اہل تشریح کرتے ہیں اس کے مطابق ہے. لیکن عدل سے یعنی جہاں بھی اسلامی حکومت سے بھی مراد ہے تو متعدد ایسے اقوال حضرت امام خمینی کے ہیں جس میں مراد جو ہے اسلامی قانون ہی لی گئی ہے, کچھ اور مراد نہیں لیا گیا. اور جہاں تک جیسے آپ نے وضاحت فرما دی کہ مستضعفین کی بھی جو اصطلاح ہے اس میں بھی انہوں نے یعنی غیر اسلامی لوگوں کو تو شامل کیا ہے, لیکن وہی ہے کہ ان کو یہی کہا کہ وہ اسلام کے جھنڈے تلے آ جائیں گے تو ان کو جو ہے وہ عدل میسر آ جائے گا.
یہ جو جاوید بھائی جو شاید فرما رہے ہیں میرے خیال میں یہ زیادہ درست اس لیے لگتا نہیں ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عدل ہے یہ اہل تشیعوں کا ایک پرنسپل ہے, انڈیپینڈنٹ اصول یعنی احکامات یعنی شریعت کو انٹرپریٹ کرنے کا اور احکامات اخذ کرنے کا ایک انڈیپینڈنٹ اصول ہے ان کا, کیونکہ اہل سنت یہاں نہیں ہے.
نہیں,
اور اصول اسی لیے وہ انڈیپینڈنٹ بنتا ہے جب وہ شریعت سے باہر کوئی اصول ہے جس کو وہ اپلائی کرتے ہیں شریعت کا. یعنی یہ کہنا کہ وہ شریعت سے اکویٹ کرتے ہیں تو پھر تو اصل اصول رہ گئے ہی.
مطلب اس میں یعنی جو ہمارے یہاں بھی ایک بات وہ کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کفر کے نظام کو تو چلنے دیتا ہے لیکن ظلم کے نظام کو نہیں.
ہمارے حضرت علی سے مقولہ ہے, یہ وہی شیعوں کا حضرت علی کا مقولہ ہے, ورنہ ہمارے ہاں نہیں. مطلب ان شاء اللہ حضرت علی نے بھی یہ نہیں فرمایا ہوگا.
مطلب وہ چیز ان معنوں میں کہی جاتی ہے کہ ظاہر اگر جہاں کفر کی حکومتیں قائم ہیں تو ظاہر وہاں مستقل قائم ہے, لیکن جہاں وہ ظلم و بربریت کر کے یعنی فزیکلی لوگوں کو یعنی قید خانوں میں ڈالنا یا فزیکلی ان کو دبا دینا, وہ جب ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ عذاب یا یہ کہ اس کے اوپر پھر وہ اس کی درستگی کی زیادہ یعنی ضرورت پڑتی ہے.
غلط ہے, امریکہ میں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا, اس نے ظلم کیا ہے.
مسئلہ وہی, اب دیکھیے ہمارے ہاں یعنی ہمارا مراد یہ کہ میں جہاں اسلامی کی بات کرتا ہوں, ایک بڑی مشہور کتاب ہے جس کو کہتے ہیں, اس کا عنوان ہے تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیاد. اس کتاب میں مولانا جو بحث شروع کرتے ہیں وہ شروع یہیں سے کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ کچھ انسانی اخلاقیات اور اس کے اوپر اسلامی اخلاقیات تعمیر ہوتے ہیں. انسانی اخلاقیات خود یہ کتاب جو ہماری دوسری کتاب ہے پیمپلیٹ بناؤ اور بگاڑ, اس کے اندر بھی یہی فلسفہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اقتدار ان لوگوں کو دیتا ہے اور کہ جو ہے وہ خیر کو زیادہ پھیلاتے ہیں بہ نسبت شر کے, یا بناؤ کو زیادہ ابھارتے ہیں بہ نسبت بگاڑ کے. اچھا, اور بناؤ اور بگاڑ طلبہ دین نہیں, وہ کچھ اور ہے, یہ نہیں ہے. اگر بناؤ اور بگاڑ, دیکھیے پوری کتابیں جو ہیں وہ اسی سے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں یعنی قوت نہیں ملی, اس کا جو جواب دیتے ہیں وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ مسلمانوں نے بناؤ چھوڑ دیا. اور ظاہر ہے کہ کفار نے بناؤ اختیار کیا لیکن مسلمان تو نہیں ہوئے, وہ رہے تو کافر ہی. لہذا بناؤ کوئی دوسری چیز ہے, شریعت نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سی جو مماثلتیں ہیں ہمارا مودودی اور امام خمینی کی فکر میں, ان میں سے ایک مماثلت یہ بھی ہے کہ ان کے پاس کوئی ان کے پاس کوئی ایسا تصور موجود ہے جس کو جیسے انہوں نے بہت اچھی طریقے سے بیان فرمایا ہمارے رائے بھائی نے, کہ اصول ہے شریعت ہے, یعنی اشرا کا سمجھنا جو ہے وہ اس اصول کے اوپر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم شیعوں کے لیے تو یہ بات میں سمجھ جاتا ہوں, یہ ارسطو کی اور کچھ نہیں, یہ ارسطو کے ہاں وہ گولڈن مین کا وہ تصور ہے وہی ہے, جس کو ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں جسے علماء نے رد کیا ان کے یہاں نہیں. یعنی آگے جی,
اب وہ آگے کہتے ہیں کہ موجودہ عالمی حالات کے جائزے اور دوسرے انقلابات سے موازنہ کرنے کے بعد اسلامی انقلاب پر تنقید کریں. خمینی صاحب فرماتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ نے بھی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا, یعنی اب وہ جو اس کی تنقید ہے اس کے اوپر بتا رہے ہیں کہ بیچارے عوام جنہوں نے طاغوت کی ظالمانہ حکومت سے نجات پانے کے لیے کتنے ذوق و شوق سے اثار و قربانی کا مظاہرہ کیا تھا, اس سے بدتر حکومت کے تسلط میں آ گئے ہیں. مستقبرین مستقبر تر اور مستدفین مستدعف تر ہو گئے ہیں. قید خانے ان نوجوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو ملک کا مستقبل ہیں, اور سزائیں سابقہ حکومت سے بھی بدتر اور غیر انسانی تر ہیں. اسلام کے نام پر ہر روز کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے, اور کاش انہوں نے اس جمہوریہ کو اسلام کے نام سے منسوب نہ کیا ہوتا. یہ دور رضا خان اور اس کے بیٹے کے دور حکومت سے بدتر ہے. لوگ مشکلات و مصائب و ہوش ربا گرانی میں غوطے کھا رہے ہیں, اور ارباب بست و کشاد اس حکومت کو کمیونسٹ حکومت کی طرف لے جا رہے ہیں. لوگوں کا مال ضبط کیا جا رہا ہے. یہ باقاعدہ کوئی گہری سازش کار فرما ہے, اور اس بات کی دلیل ہے کہ یہ باتیں باقاعدہ کسی سازش کا نتیجہ ہیں. دراصل یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ جو ان باتوں کو سنتے ہیں اور مان لیتے ہیں, دنیا کے عالمی حالات عالمی انقلابات اور انقلاب کے بعد کے واقعات اور اس کے لازمی نتائج اور عظیم مشکلات سے بے خبر ہیں. میں تاکید کرتا ہوں کہ دنیا کے موجودہ حالات کا جائزہ لیے بغیر, انقلاب اسلامی کا دوسرے انقلابات کے ساتھ موازنہ کیے بغیر, اور ان ممالک اور اقوام کے حالات کو سمجھنے سے پہلے جن پر انقلاب کے دوران اور انقلاب کے بعد کیا گزرتا ہے, اور رضا خان اس سے بدتر محمد رضا کے ہاتھوں طاغوت کا شکار ہونے والے, اور اس ملک کے ان مشکلات کی طرف توجہ کیے بغیر جو ان کے لوٹ مار کے دوران حکومت کو وراثت میں ملی ہیں, طاغوتی دور کے خانمہ برباد کرنے والی عظیم وابستگیوں سے لے کر وزارتوں دفاتر معیشت اور فوج کے حالات عیاشی کے اڈوں نشاور اشیاء کی دکانوں زندگی کے تمام معاملات میں بیرا روی تعلیم و تربیت ہائی اسکولوں اور یونیورسٹی کے حالات سینما گھروں عشرت قدوں کے حالات جوانوں اور عورتوں کے حالات علماء دیندار لوگوں اور سچے فرشناز حریت پسندوں مظلوم عفت خواتین اور مسجدوں کے حالات اس بات پہ غماز ہیں کہ ہم نے مطلب یہ کہ ان تمام چیزوں کو اکھاڑ پھینکا ہے اور جہاد ساز زندگی یعنی تعمیر جہاد قائم کیا ہے اور مبلغین اور شرعی قاضیوں کو قائم کیا اور اسلام کے مخالفین گمراہ لوگوں حتیٰ کہ نادان دوستوں کی طرف سے جو مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں اور بھی تو اس طرح کے مسائل ہیں جس سے ہم نبرد و آزما ہیں اور اس مظلوم اسلام پر پھر وہ کہتے ہیں کہ اس مظلوم اسلام پر رحم کھائیے جو زور مندوں کے سینکڑوں سال کی ظلم اور عام لوگوں کی نادانی کی وجہ سے آج ایک نیا راہ چلنے والا بچہ اور بیرونی اندرونی دشمنوں کے سامنے کمزور نومولود ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کہا نہ کہوں گا کہ آج اسلامی جمہوریہ میں اسلام عظیم پر اس کے تمام پہلوؤں کے ساتھ عمل ہو رہا ہے. کچھ لوگ نادانی نہ سمجھی اور بے انضباطی کے تحت اسلامی قوانین کے خلاف عمل نہیں کر رہے, لیکن عرض کرتا ہوں کہ مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ انتھک لگن کے ساتھ اس ملک کو اسلامی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ان کا مطلب اسلام انقلابی اور اس کے بعد جو حالات و واقعات پیدا ہو رہے تھے اور جس طرح سے اس کے اوپر پروپیگیٹ کیا جا رہا تھا اس کے اوپر یہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. آگے پھر یہ موجودہ ایرانی قوم صدر اسلام کی حجازی کوفی اور عراقی اقوام سے بہتر ہے. یہ مطلب امام خمینی صاحب کا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ مطلب انہوں نے ایسے ہی نہیں کیا. اگر آپ مطلب اس کو پڑھیں گے تو اس پہ مطلب جو خمینی صاحب ہے اس پر آپ کئی حکم لگا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ شیعی فکر سے واقف ہیں تو آپ کو اس کا پورا پیراڈائم اور اس کے بینیتھ دی لائن جو چیزیں ہیں اس کو سمجھ سکیں گے. یا آپ کہیں تو اس کو بیان کرنے سے پہلے میں مختصرا وہ چیزیں بیان کر دوں جن کے دائرے کار میں ان کا یہ دعویٰ آتا ہے, یا اس کو پڑھ دوں؟
پہلے دعویٰ پھر سے فرمائیں, پھر اس کے بعد وہ دائرہ کار.
کہہ رہے ہیں کہ موجودہ ایرانی قوم صدر اسلام کی حجازی کوفی اور عراقی اقوام سے بہتر ہے. میں جرات کے ساتھ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج کی ایرانی قوم اس کی کروڑوں کی آبادی آج کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی حجازی اور امیر المومنین علی و حسن ابن صلات اللہ سلام علیہما کے دور کے کوفی اور عراقی اقوام سے بہتر ہے. یہ وہ ایک دعویٰ کر رہے ہیں, مطلب یہ کہ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ نظر آتا ہے, لیکن اگر آپ شیعیت سے واقف ہیں تو پھر آپ کو یہ پوری بات ان کی کہی ہوئی سمجھ میں آ جائے گی. وہ پرانی بات کو ایک نئے انداز میں پیش کر رہے ہیں,
مطلب ظاہر ہے یہ وہی بات ہے کہ جس کی وجہ سے شیعہ اجماع سے خارج.
جی,
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرن اول کو خیر و قرن نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ جمہور صحابہ جو تھے وہ کسی صورت سے گمراہ ہو گئے تھے. یہ گفتگو کی خصوصیت کا ہی, اس لیے کہ وہ سب بشمول حضرت علی کے, یعنی حضرت علی کے امامت سے ہو گئے, یعنی دس بازار ہو گئے تھے, اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنا لیا تھا. اس کے بعد عمر کے بعد تو جیسے ذرائع میں فرما رہے ہیں یہ کوئی نیا دعویٰ, یہ وہی وجہ ہے جس کی وجہ سے شیعہ اجماع سے باہر ہے, اور وہ خیر القرن کو خیر القرن نہیں مانتے اور صحابہ سے سپیریئر مانتے ہیں. کہ کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے
بالا تھا.
حضرت علی کے جو مطلب دور میں تھے ان سے بھی کس طرح
جی آپ بتائیے. اس لیے کہ میجورٹی حضرت علی کی وہ نہیں, حضرت علی کی جو پسپائی ہوئی یعنی حضرت معاویہ وجہ سے اور نام حسن نے, تو اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں نا پوری جو قوم تھی وہ حضرت علی کی نہیں تھی ساتھ, لہٰذا ان کی اتنی قوت نہ ہو سکی کہ انہوں نے اموی حکومت کو بے دخل کر دیا. لہذا جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے زیادہ تر ساتھی جو ان کے ساتھ تھے معاذ اللہ وہ منافقین تھے, اسی صورت سے حضرت علی کے لیے بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ زیادہ تر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تابع تھے وہ منافقین ہی تھے.
اچھا, اب میں مطلب وہ پیراڈائم بیان کر دیتا ہوں, پھر اس کو پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں تو زیادہ واضح ہو جائے گی ان کی یہ بات. یعنی پورا بیان شیعی اشیاء پیراڈائم کا ایک طرح سے خلاصہ ہے, جس میں پہلی اہم چیز ہے حدیث غدیر. یعنی یہ اتنی اہم مطلب وہ حدیث ہے کہ جس دن یہ حدیث بیان کی اس دن شیعہ روزہ رکھتے ہیں اور اس کو بطور عید کے مناتے ہیں, اور عموماً عراق کے اندر وہ حضرت امیر المومنین کی مزار کی زیارت کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں اور بڑی اس کو عید کی طرح سے اس دن کو مناتے ہیں. دوسری چیز جو ہے ولایت علی شیعہ کے ہاں اہم ترین مسئلہ ہے, جو اس حدیث سے آتا ہے کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ مولا ہیں, خداوندہ تو دوست رکھ اس کو جو ان کو دوست رکھے اور دشمن رکھ اس کو جو ان کو دشمن رکھے. اس حدیث سے یہ ولایت علی کی جو ولایت ہے اس سے ثابت کرتے ہیں. حدیث غدیر یہی حدیث غدیر جو ہے, جس میں مطلب حدیث غدیر یہ ہے کہ جس سے مطلب حضرت علی کی خلافت ثابت ہوتی ہے, ان کی امامت ثابت ہوتی ہے اور ان کے نائب رسول ہونے کا ثبوت ملتا ہے. یہ پورا اس کا خلاصہ ہے. جس دن حدیث غدیر بیان کی گئی اس دن کی مناسبت سے وہ روزہ رکھتے ہیں اور اس کو بطور عید کے مناتے ہیں, عید غدیر کہتے ہیں اس کو. جی حدیث حضوری بیان کرتے ہیں. ولایت مطلب امامت جو ہے, امامت تو جیسا انہوں نے فرمایا تھا کہ عدل جو ہے وہ حضرات شیعہ کے یہاں اصول دین میں سے. واقعہ غدیر سن 10 ہجری میں پیش آیا اور حضرت علی کی جو خلافت ہے وہ سن 35 ہجری میں ہوئی. حضرات شیعہ کی کوئی تقریر حدیث غدیر کے تذکرے سے خالی نہیں ہوتی. حدیث وراثت یعنی مجھ سے پیشتر انبیاء نے اپنے اوصیا کو جن جن چیزوں کا وارث بنایا انہی چیزوں کے حضرت علی بھی میرے وارث ہیں, علوم کے وارث ہیں, اسی طرح سے اور دوسری چیزوں کے وارث ہیں. شیعہ روایت کرتے ہیں کہ میرے اور 12 امام ہوں گے, سب سے پہلے علی اور اس کے سب سے آخر میں قائم ہیں, یہ میرے 12 خلیفہ اور میرے اوصیا ہیں. پھر حضرت عائشہ کو وہ کنٹرڈکٹ کرتے ہیں ان کے کہ حضرت عائشہ نے میری گود میں انتقال فرمایا. شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے میری گود میں انتقال فرمایا اور مجھ کو اپنا وصی و ولی بنایا. حضور انتقال کی صورت میں مجسم خوشبو رہے حسن, یہ مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اور اپنے وصی بنانے کا یہ کہا, تو حضرت عائشہ کی جو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ تمام چیزیں بیان نہیں کی. پھر وہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں کاغذ اور قلم منگا رہے تھے کہ میں کوئی نوشتہ لکھ دوں, حضرت علی نے منع فرما دیا کہ قرآن کے, حضرت عمر نے منع فرما دیا کہ مطلب کسی قرآن کے ہوتے ہوئے ان چیزوں کی ضرورت نہیں. اور اس کو مطلب یہ کہ حضرت عائشہ نے اس کو اور زیادہ اس روایت کو مضبوط کیا. اسی طرح اسامہ کا جو لشکر جا رہا تھا وہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کہہ رہے ہیں کہ صدر اسلام کے حجازی دور سے بہتر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیش اسامہ کو روانہ فرماتے تھے اور وہ صحابہ جو ہے وہ پیچھے ہٹتے تھے, اس کو جاتے نہیں تھے بلکہ شہر سے باہر جا کے واپس آ جاتے تھے, ان کو نہیں مانتے تھے. کہتے تھے کہ اگر یہ اسامہ کا لشکر چلا جاتا تو اس طرح سے میجورٹی جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی جو ہے وہ خلافت کے اوپر جس طرح سے انہوں نے ایک ریفرنڈم کے ذریعے یا ایک طرح سے ایک ڈیموکریسی کے ذریعے اپنی میجورٹی ثابت کر دی, وہ نہیں ثابت کر پاتے تھے. وہ اسی وجہ سے واپس آ جاتے تھے تاکہ, اور ایک طرح سے کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. کسی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر اسلام کے حجازی دور سے یہ لوگ زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ ایرانی قوم میرا کہنا مانتی ہے, وہ قوم حضور کا کہنا بھی نہیں مانتی. مطلب معذرت و تاخیر کر رہے تھے, بار بار واپس آ رہے تھے اور خود اسامہ کو جو لشکر کا وہ کمانڈر ان چیف بنایا تھا اس پر معترض ہو رہے تھے. تو
باقاعدہ روایتاً یہ آ رہا ہے کہ سلسلہ پورا
دیکھیں, یہ بھی اول جو یہ مسائل ہمارے لیے اس میں اہمیت نہیں رکھتے, لیکن پہلی بات یہ ہے کہ کیا حدیث غدیر کیا صحیح سستہ میں کہیں موجود ہے؟
جی ڈاکٹر موجود تو ہے میرے خیال میں.
اگر موجود ہے تو مجھے جو معلوم ہے وہ میں عرض کرتا ہوں, یعنی میں نے جو سنا پڑھا بھی ہے وہ یہ سنا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے غزوے کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینے میں چھوڑ دیا, ساتھ نہیں لے گئے بلکہ مدینہ کے انتظام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ والی مدینہ سے کسی اور کو بنایا لیکن چھوڑ دیا حضرت علی کو انتظام کیا. تو مدینہ میں کچھ لوگوں نے اس کے اوپر کہا کہ دیکھو علی کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور دیکھو علی کو لشکر میں نہیں لے گئے، آپ کے اوپر وہ کیا کہ یہ کہ تانا اور یعنی تانا دیا اور آپ کے مذاق اڑایا. حضرت علی آزردہ خاطب ہوئے اور لشکر کے پیچھے بھاگے کہ میں بھی شامل ہوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دے دی. تو وزیر کوئی مقام ہے جو مدینے کے قریب، وہاں جا کے آپ نے لشکر میں شمولیت اختیار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، تو اس وقت آپ کی تعلیم کا قلب کے لیے سب صحابہ نے آپ سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں ابھی بھی اس کا مولا ہے، اور تمام صحابہ نے بھی آپ کی تعلیم کا قلب کے لیے اور آپ کی سکونت رکھنے کے لیے یعنی حوصلہ افزائی کے لیے سب کچھ کیا، اور اس کے بعد واپس آپ کو مدینے بھیج دیا گیا. ہمارے ہاں تو جو اس حدیث غدیر وہ تو میں یہ نہیں جانتا کہ صحیح صاحب خطہ میں ہے یا نہیں، اب جاوید ہی فرماتے ہیں ہے تو ہوگی، لیکن جو ہم بیان کرتے ہیں حدیث غدیر کی تعریف وہ یہ کہ وہ تو آپ کی تعلیم قلب کے لیے فرمایا تھا تاکہ آپ آزردہ خاطر نہ ہوں اور کہیں کہ بہن ذمہ داری آپ کا وغیرہ دی گئی، اور اس سے یہ تمام نکال لینا کہ وہ بسی تھے اور وہ جیسے کہ یہ وہ، اس کی ہمیں کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن
اسی طرح ڈاکٹر جو واقعہ کرتاس ہے جس کے بارے میں یہ لوگ شیعہ بہت زیادہ کہتے ہیں، اس میں بھی حضرت مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو رسائل و مسائل میں ہیں انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہوا کہ واقعہ کرتاس کے فوراً بعد جیسی واقعہ کرتاس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، بلکہ اس کے بعد بھی 11 روز تک جو ہے وہ آپ کو یاد رہے. تو عموماً یہ تو بالکل ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے بس وہ حضرت عمر سے قلم مانگا اور جو ہے وہ حضرت عمر نے اس کا منع فرمایا اور اس کے بعد انتقال ہو گیا. ان تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی لکھنے والے تھے کہ میرے بعد کتاب اللہ کو اور 12 اماموں کو جو ہے وہ پکڑ لینا. تو اس حوالے سے بھی ظاہر یہ ہے
تو مطلب تشریح میں اختلافات ہیں. مطلب یہ جو واقعہ کرتاس کے بارے میں بھی یہ ہے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے دوران حضرت ابوبکر صدیق سے کسی ایک فیصلے میں بھی ترمیم نہیں کی، بالکل کسی ایک، یہاں تک کہ باغ صدر کے جو فیصلہ حضور فرما گئے تھے اسی حضرت ابوبکر فرما گئے تھے اسی کو برقرار رکھا، اور نہ حضرت عباس کے خاندان کو نہ اپنے خاندان کو باغ صدر کے میں عنایت کرنا. تو اگر اچھا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں سے جو روایت آتی ہیں وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دو روایتیں ہیں جو ہمارے ہاں بہت مستند ہے، ایک تو یہ کہ حضرت علی نے اسی دن بیعت کی، حضرت ابو بکر کے ہاتھ کے اوپر حضرت فاطمہ کی ناراضگی کے باوجود اسی دن بیعت کی جس دن خلیفہ ہوئے. دوسری چیز یہ کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کو جیش و اسامہ کے ساتھ جانے سے روکا، حضرت ابو بکر کو جیش و اسامہ کے ساتھ روانہ ہو رہے تھے، وہ تو حضرت علی ہی نے انہیں روکا کہ اگر آپ چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہو جائے گا اور یہ امت یتیم ہو جائے گی. لہٰذا حضرت علی ہی نے حضرت ابو بکر کو جیش و اسامہ کا ظاہر ہے کہ کیا سب کو کچھ نہیں مانتے وغیرہ، تو اختلافات آگے
مطلب یہ جو یہ ان کا دعویٰ تھا یہ اس کا بیک گراؤنڈ اسی کے اوپر منحصر ہے، میں اس کو وہاں پہ اینڈ کرتا ہوں. پھر کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ کے مخالفین غور و فکر سے کام لیں کہ یہ جو اسلامی جمہوریہ کی ہے بنائی ہے، میں وصیت کرتا ہوں کہ جو مختلف وجوہات کی بنا پر اسلامی جمہوریہ کی مخالفت کی جا رہی ہے، لہذا ان نوجوانوں کو چاہے وہ لڑکیوں ہیں لڑکیاں جو موقع پرست مفاد پرست منافق و گمراہ لوگوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں وہ غیر جانبدار ہو کر کھلے دل سے بیٹھ کر انصاف کریں اور ان لوگوں کے پروپیگنڈے کا جائزہ لیں جو چاہتے کہ اسلامی جمہوریہ کی حکومت شکست کھا جائے اور غریب طبقوں کے ساتھ ان کے طرز عمل اور سلوک اور ان کی حمایت کرنے والے عناصر اور حکومتوں کا اور ان گروہوں کا یا افراد کا جو اندرون ملک ان سے ملے ہوئے ہیں ان کی حمایت کر رہے ہیں، ان کے اپنے درمیان اپنے حامیوں کے ساتھ اخلاق و سلوک کا اور مختلف واقعات میں ان کے موقفوں میں تبدیلی کا بغور کسی خود غرضی کے بغیر جائزہ لیں اور ان لوگوں کے حالات کا مطالعہ کریں جو اسلامی جمہوریہ میں منافقین اور منحرف لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، ان کا موازنہ دشمنوں کے ساتھ کریں، ان شہیدوں کی کیفیتیں کچھ حد تک اور مخالفین کی کیفیتیں بھی شاید آپ کے پاس ہوں گی، دیکھیں کہ کون سا طبقہ معاشرے کے محروموں اور مظلوموں کا حامی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں ایک وصیت ایران کی شریف قوم اور فاسد حکومتوں اور بڑی طاقتوں کے ہاتھوں مجبور اور بے بس اور دیگر اقوام کے لیے کرتا ہوں. اسلامی وہ یہ ہے کہ عزیز ایرانی عوام کے لیے تاکید کرتا ہوں کہ جو نعمت اپنی عظیم جدوجہد اور اپنے کڑیل جوانوں کے لہو سے حاصل کیے سب سے عزیز معاملات کی طرح اس کی قدر کیجیے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ کے مسائل میں دل و جان سے حصہ لیں اور انہیں رفع کرنے کے لیے صحیح کریں, حکومت اور پارلیمنٹ کو اپنی سمجھیں اور ایک عزیز محبوب کی حیثیت سے ان کی حفاظت کریں. پارلیمنٹ, حکومت اور ارباب اختیار کے لیے تاکید کرتا ہوں اس ملت کی قدر جان لیں اور ان کی بالخصوص غریبوں, محروموں اور ستم رسیدہ لوگوں کی خدمت میں کوتاہی نہ کریں جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور سب کے ولی نعمت ہیں. مسلمان اقوام کی بدبختی کا سبب مغرب اور مشرق سے وابستہ حکومتیں ہیں, اور مسلمان اقوام کے لیے تاکید کرتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ کی حکومت اور مجاہد ایرانی قوم سے سبق لیں اور اپنی جابر حکومتوں کا اگر قوموں کے فیصلوں کے سامنے جو ایرانی قوم کے فیصلوں کی طرح سر نہ جھکائے تو پوری طاقت کے ساتھ اپنی جگہ بٹھا دیجئے, اس لیے کہ مسلمانوں کی بدبختی کا سبب مغرب و مشرق سے وابستہ حکومتیں ہیں. یہ ایک اہم پوائنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب پوری دیگر اسلامی امہ کو ایڈریس کر رہے ہیں سبجیکٹ ٹو ایرانی ریولیشن اور ایران میں جو انہوں نے حکومت قائم کی اور بادشاہ کو جس طرح سے بے دخل کیا, لیکن ان کی جو ٹولس ہیں وہ یہی ہے, مطلب مسلمانوں کو بحیثیت قوم کے ایک بلا رہے ہیں اس طرح سے, اس میتھڈ کی طرف جس طرح سے انہوں نے شاہ کو بے دخل کیا اور اس کے بعد جو مطلب یہ کہ اسٹرکچر حکومت کا قائم کیا ہے وہ اسی طرف دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی اسی طرح سے مطلب یہ کہ اپنے ہاں اسلامی حکومتیں قائم کریں. ایک گریٹر اسلامک, ایک کمبائنڈ اسلامک مملکت کا یا خلافت کا تصور ان کے ہاں نہیں ابھرتا, اور اسی سے وہ اپنے ریولیشن کا جو ایکسپورٹ کا طریقہ ہے وہ اسی مطلب ایک طرح سے یہ اس کا خلاصہ ہے. وہ اسی طرح چاہتے ہیں کہ دیگر اقوام اور قوم مسلم مملکتیں بالخصوص کسی بلاک سے وابستہ ہوئے بغیر اپنے طرز عمل کو اسی طرح اسٹرکچر کرے جیسے ایرانی اقوام نے کیا.
نہیں, سیاحت کی طرف تو وہ دعوت نہیں دے رہے, نہ صرف یہ کہ سیاحت کی طرف دعوت نہیں دے رہے بلکہ میری رائے میں تو وہ انقلاب کو ایکسپورٹ کرنے کی بھی کوئی بات نہیں کہہ رہا ہے. وہ یہ بالکل نہیں کہہ رہے اسلامی یعنی مسلمانوں سے کہ وہ حکومت ایرانی کو سپورٹ کریں, بلکہ وہ تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ انقلاب برپا کریں اس طریقے سے جس طریقے سے ایران میں انقلاب برپا ہوا, لہٰذا ایران اس انقلاب کے برپا کرنے میں کوئی اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا, نہ مسلمانوں سے کوئی توقع رکھتا ہے کہ وہ ایران کے انقلاب کی سپورٹ کے لیے کچھ خاص کریں گے, بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے راہ کھول دی ہے, دکھا دیا ہے آپ کو کہ انقلاب کیسے آ سکتا ہے, اس طریقے سے آپ اپنے ملک میں اپنی حکومتوں کو بے دخل کر کے انقلاب لائیں. تو نہ صرف یہ کہ سیاحت کی طرف کوئی دعوت نہیں دے رہا, وہ حکومت ایران کی اتباع کی بھی کوئی دعوت نہیں دے رہا, نہ حکومت ایران کی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں کہ وہ دوسرے ممالک کے اندر انقلاب اسلامی لانے کی کوئی کوشش کرے.
انہوں نے ایرانی جو ماڈل ہے کہ انقلاب لا کے دکھا دیا, تب لوگ اسی طرح اپنے اپنی گھروں میں
آگے کہتے ہیں کہ علماء اور دانشوروں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا استعماری طاقتوں اور ان کے پٹھوؤں کا شیطانی منصوبہ ہے. استعمار اور استحصال کرنے والی سپر طاقتیں شیطانی منصوبوں میں سے ایک منصوبہ ان کا یہ ہے کہ علماء کو گوشہ نشین کر دیا جائے, ان کو ایکٹیو پولیٹکس سے بے دخل کر دیا جائے, اور یہ مطلب اسٹریٹجی طویل مدت سے جاری ہے, اور مملکت ایران میں رضا خان کے زمانے میں عروج کو پہنچی اور محمد رضا کے زمانے میں مختلف طریقوں اور منصوبوں کے ساتھ جاری رہی. رضا خان کے زمانے میں دباؤ, تشدد, لباس چھیننے, قید و بند, شہر بدری یا جلاوطنی, بے عزتی نیز دیگر مشابہ طریقوں سے جاری رہا, اور محمد رضا کے دور میں دوسرے طریقوں منصوبوں کے ساتھ جن میں سے کالج یونیورسٹی والوں اور علماء کے درمیان دشمنی پیدا کرنا تھا. مطلب یہ ایک طرح سے وہ پوری ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو بتا رہے ہیں کہ جب محمد رضا خان جو کمانڈر ان چیف تھا قاچاریوں کا, وہ قابض ہو گیا وہاں پہ اور اس نے اپنا ماڈل وہی کمال اتاترک کے ماڈل کے طور پہ بنایا, وہ گو کے کانسٹیٹیوشنل حکومت بنانا چاہتا تھا لیکن ایران کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ مطلب بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ بحث مجبوری میں اس نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا. تو اس نے جو طریقہ کار پہلے گو کہ وہ اس نے علماء کو اپنے ساتھ ملائے رکھا اس طرح سے کہ جناب یہ جو روس کا انقلاب ہے اور یہ روسی جو ہے وہ آ رہے ہیں تمہارے اور بہت سارے علاقوں پہ قابض ہو گئے, جب جیسے ہی وہ اس پہ قابض ہو گیا تو اس نے اسی طرح سے ماڈرنائزیشن کی کہ لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ فرانسیسی لباس پہنے, کوئی امامہ نہیں باندھ سکتا تھا, جو امامہ باندھتا تھا اس کا چھین کے برسر عام جلا دیا جاتا تھا, ان کو بند کر دیا جاتا تھا, عورتوں کا حجاب چھین لیا جاتا تھا, اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. پھر جو اس کا بیٹا محمد رضا اس کو جو جلا وطن کر کے وہاں پہ ایران کے اندر آیا, تو اس کی ایک خاص اسٹریٹجی یہی تھی کہ ماڈرنسٹ اور علماء کے درمیان خلیج پیدا کر دی جائے اور ان کو آپس میں لڑا کے رکھا جائے.
ڈاکٹر جی, ایک کم پیش ہماری ہسٹری سے بھی کسی نہ کسی حد تک ریزمبلنس نہیں رکھتی کہ جیسے 1920-1924 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے علماء کو یعنی قیادت کے منصب سے جو ہے وہ گوشہ نشین ہو گئے, اور اس طرح سے اسٹریٹجی یعنی رکھی گئی کہ علماء جو ہے وہ پالیٹکس کے اندر کسی طرح سے نہ آئے, اور بعد میں جو جدوجہد کی گئی اس میں علماء تو اگر جب پالیٹکس کے اندر کسی نہ کسی حد تک آنا شروع ہوئے, تو اب یہ دوسری والی اسٹریٹجی اب جو ہے وہ کار فرما ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان اور علماء کے درمیان ایک طرح کا بہت پیدا کر دیا جائے اور ایک طرح سے دوری پیدا کر دی جائے.
مطلب میرا یہ ہے کہ علماء کی اپنی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو غیر اسلامی علوم ہیں ان کی حیثیت کیا ہے. اب امام خمینی کے ہاں بھی اور مولانا مودودی کے ہاں بھی سب کے ہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جیسے غیر اسلامی علوم جو ہیں وہ ایک ٹیکنیکل معنوں میں ان کا ایک جواز موجود, مثلا سوشیالوجی کوئی چیز ہے, اکنامکس کوئی چیز ہے, پولیٹیکل سائنس کوئی چیز ہے, فلسفہ کوئی چیز ہے وغیرہ, جو ایک معنی میں اس کا متقاضی ہے کہ علماء اس کے لیے علوم اسلامی میں کسی نہ کسی حد تک گنجائش پیدا کریں. اور یہ دشمن کی کوشش ہے کہ ماڈرنسٹ علوم کو یا ماڈرنسٹ علوم کے مدعین کو علماء کے خلاف لڑا دیں, ورنہ اصل میں تو وہ یہ تمام چیزیں ٹیکنیکل حیثیت کی چیزیں ہیں اور ان کو قبول کر لینا چاہیے, اور ایک جائز مقام ہے دانشوروں کا, انٹلیکچولوں کا, کہ جس کو علماء کو تسلیم کر لینا چاہیے, اور ان علوم کو آپ سمجھیے کہ مسخر کر کے علوم اسلامی کی کوئی اتنی وسعت دینا کہ حضرات حاضرہ کی بنیاد کے اوپر شرع مطالعہ کے فیصلے صادر ہو سکیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ یہ کہ یہ جو ٹیکنیکل جو کام کر رہے ہیں علماء دانشور حضرات, یہ سمجھا جا سکتا ہے علوم اسلامی کے اندر, اور یہ چیز آپ کو تمام تحریکات ملے گی. سید قطب کے ہاں بھی جیسے ہم نے مالن سے طریق میں پڑھا یہی پوزیشن ہے, ہمارے ہاں تو بدل جائے اتم, بلکہ ہم تو کہتے ہی ہیں کہ ہماری جو خصوصیت ہے وہ یہی ہے کہ عام سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ, جیسے کہ مدارس کے لوگ بے پڑھے لکھے لوگ, پڑھے لکھے لوگ تو اسکول والے, ہم بھی یہی کہتے ہیں, اور امام خمینی بھی یہی کہتے تھے کہ ہاں دانشور حضرات. اس لیے اسلامی علوم کی وسعت اور اس کی برتری کی جو جد و جہد ہے, ایک معنی میں اس سے ہم سبک دوست ہو گئے, تو یہ انٹلیکچوئلس کے لیے وہ جگہ ہم نے چھوڑ دی کہ ان موجودہ حالات کے مسائل جو ہیں ان کا حل تو یہی انٹلیکچوئل حضرات بیان کریں گے, اور اس سے کوئی اقدار اسلامی کو یا جیسے کہ کہ جو اسلوب اسلامی ہیں ان پہ اس کا کوئی برا اثر نہیں پڑے گا, یہ تو ٹینجنشل.
مطلب اس میں ایک اشکال ہے کہ اب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ علماء جو بھی فیصلہ کرنے یا حکم لگاتے ہیں وہ بنیادی طور پہ تو حکم لگاتے ہیں اسلامی پس منظر کے اندر اور اسلامی چیزوں کے اوپر, لیکن اب اگر ہم دیکھیں کہ ان فیصلوں کا نفاذ جو علماء کریں گے ان کا نفاذ کس طرح سے ہوگا, جیسے مثال کے طور پر, تو وہ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ چونکہ ظاہر ہے کہ زمانہ خاص حد تک ماڈرنسٹ ہو چکا ہے, خاص طرح کے علوم رواج پا گئے ہیں, تو اب یہی ممکن ہے کہ ظاہر ہے کہ اکاؤنٹنگ کے کام تو وہی کریں گے جو کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی والا ہوگا وہی کر سکے گا, ظاہر علماء تو نہیں کر سکیں گے, یا تعمیرات کے کام کا وہی کر سکے گا جو سول انجینئر ہوگا, تو ان علوم میں یعنی پھر لگتا ہے کہ ان کی بھی کسی نہ کسی حد تک شمولیت ہو جاتی ہے. تو بنیادی حکم تو علماء ہی لگائیں گے, لیکن یہ کہ جو فیصلوں کا نفاذ جزوی اور تفصیلی سطح پر ہوگا وہ تو یہ پڑھے لکھے لوگ ہی کریں گے.
میرے خیال میں تو یہ اسلامی تاریخ سے اغماز ہے. ظاہر ہے کہ اسلامی تاریخ, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت قائم رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے حضرت امیر المومنین خلیفہ عبدالحمید ثانی کے دور تک, تو اسلام کے اندر یہ جو دوسرے معاملات تھے ان کو بھی اسی طریقے سے حل کیا جاتا تھا کہ جس کے اوپر صدا مطہرہ کی توابیز تھی، لیکن نہ وہاں اکنامکس تھی، نہ وہاں سوشیالوجی تھی، نہ وہاں سائیکالوجی تھی، نہ موجودہ معاملات کے لحاظ سے فزکس تھی، اور معاملات پورا سب کو چل رہا تھا. اب جو ماڈرن سزاد ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سب غلط تھا، جھوٹ بکواس، وہ ختم ہو گیا، اور وہ جو کچھ وہاں جو کچھ جس طریقے سے ہوتا تھا وہ جہالت تھی. اب یہ علوم یہ جو ماڈرن ہیں یہ دائمی، اور ان کو قبول اور ان کو تسلیم کیے بغیر اور ان کی حقانیت کو تسلیم کیے بغیر جو ہے تم زندہ نہیں رہ سکتے. اب اگر یہ بات آپ ان معاملوں میں کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے مجبوری سے، آج 2001 میں جب ہم اپنے اکاؤنٹ رکھیں گے تو اکاؤنٹ کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹ کے طریقے کے اوپر رکھیں گے، لیکن ہم یہ کوشش کریں گے کہ 2101 تک اکاؤنٹنسی کی ضرورت کم سے کم ہوتی چلی جائے اور ان طریقوں کے اوپر رکھیں کہ سرائے مطالعہ کے مطابق. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہمیں کرنی ہے. نمبر ایک کہ علوم اسلامی کا دائرہ وہ ایسے ہی وسیع کر دینا ہے جو سلطنت اسلامی کے ادوار میں تھی، جس کے اندر سب کچھ شامل تھا اور جس کے اندر تمام مسائل کے حل پیش کیے جاتے تھے علوم اسلامی کی بنیاد میں. اچھا اس میں کتنا وقت لگتا ہے، کبھی ممکن ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، ہم اس سے پہلے مر جاتے ہیں، یہ تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. لیکن جد و جہد و جستجو کیا ہو، جد و جہد و جستجو یہ ہو کہ موجودہ کافرانہ علوم کو جو ہے اسلام کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حق کے طور کے اوپر تسلیم کر کے وہی نظام زندگی اختیار کیا جائے کہ جو سلطنت اسلامی کے سقوط کے بعد پیدا ہوا ہے، یا یہ کہ ان کو بھی اسی طریقے سے تحلیل کیا جائے جس طریقے سے تحلیل کریں گے ہم تہذیب کی دوسری چیزوں کو، اور علوم اسلامی کو وہی وسعت دی جائے جو تاریخ اسلامی کے اندر ہوں گے. اب خمینی صاحب کے لیے، امام خمینی کے لیے سب کچھ کہنا چاہیے، اس لیے وہ تو کہتے ہیں اسلام کی کوئی تاریخ ہی نہیں، وہ تو حضرت علی کریم اللہ وجوہ کی شہادت کے بعد ختم ہو گئی اور ان سے پہلے بھی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ تو سب غاصب تھے، لہذا ایرانی قوم جو ہے وہ صحابیوں کی جگہ ہے نا، تو ان کے لیے تو تاریخ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے وہ تو کہتے ہیں ہی نہیں کوئی تاریخ وغیرہ. خلافت ملوکیت کی بات اگر آپ لیں تو آپ کے یہاں بھی یہی ہے کہ ہاں تاریخ اسلامی تو کوئی چیز نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ تاریخ اسلامی ہی کی وجہ سے اسلامی دین کا تواتر ہے. اگر آپ اس تاریخ کو چھوڑ دیتے ہو تو پھر دین کیا ہے، پھر تو وہ محض ایک ایبسٹریکٹ ٹروتھ ہے، جسٹ این ایبسٹریکٹ ٹروتھ، اٹس ناٹ 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 ریئلٹی ان اینی سینس. تو اگر تاریخ ہے تو پھر اس جاہلانہ علمیت کی تحلیل اور اس کی تجلیل اس میں کتنا وقت بھی لگے، لیکن یہی مشن ہے کہ جو غلبہ دین اور جسے کہیے کہ اسلامی ایپسٹمالوجی کی غلبے کے لیے ضروری ہے. لہذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ علوم ٹیکنیکل ہے تو ہم دست بردار ہو جاتے ہیں اس دعوے سے کہ اسلامی علمیت جو ہے وہ فوقیت ہے، بلکہ اس کا ایک شریک کار بھی ہم تلاش کر لیتے ہیں، اور یا پھر ہم یہاں جا کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ اصل میں بھی سب اسلامی تھا. تو اگر آپ وہ پوزیشن اختیار کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آشاری اور جو فقہا اور جو شروع کیا اور سب وہ سب بکواس تھے، اصل میں تو وہ معتزلہ ہی تھے کہ جنہوں نے شروع کیا، اور وہی شریعت کے ہم نے جو پیمان توڑے وہ لے جا کے سب اہل مغرب میں جوڑے. پھر آپ
ڈاکٹر صاحب یہ جو جاوید بھائی کی بات کی جواب کے طور پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور یعنی یہ جو سرمایہ دارانہ علوم جن کو ہم کہتے ہیں، یعنی موجودہ دور میں ان کو سمجھنا ان معنوں میں تو واقعی مجبوری ہے کہ اس وقت جو نظام جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ انہیں کی بنیاد پر قائم ہے، تو لہذا یہ ہماری مجبوری ہے. مگر جب ہم دوری یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اس نظام کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، تو ان علوم کی حیثیت کوئی ایسی نیوٹرل تھوڑی ہے کہ کوئی ایبسٹریکٹ انسان کے رویے سے بحث کرنے کے نتیجے میں جو کوئی سوسائٹی بنتی ہے اس سے بحث کرتی ہے، بلکہ یہ تو سرمایہ دارانہ معاشرت اور ریاست بھی کی کنفیوز کی پیراڈائم میں بات کرتی ہے. جب وہ کانٹیکٹ بھی ختم ہو جائے گا تو یہ علوم اور ان سے نکلنے والی پالیسی آٹومیٹیکلی مطلب بالکل لوگوں کو اجنبی لگے گی. لیکن ڈاکٹر اس میں جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مطلب اب اس میں بھی ڈسٹنکشن کرنی پڑے گی کہ کون سے ایسے روم ہیں جو واقعی کسی نہ کسی درجے میں ٹیکنیکل ہے، مطلب سول انجینئرنگ وغیرہ، مجھے نہیں پتا کہ مکان بنانا تو آبویسلی اسلامی، اس کو شاید کہہ سکتے ہوں کہ یہ مطلب ماڈرنسٹوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ علوم کسی نہ کسی طریقے سے اسلامی علوم کی ایکسٹینشن ہے، اور یعنی جیسا مطلب اسلام میں بھی جو ہے وہ عمارتیں بناتے تھے، اب جو ہے اپنے مطلب سوفسٹیکیٹڈ انجینئرنگ بنا لی ہے، ہم بھی انجینئرنگ بناتے تھے، اب جو ہے وہ ایرو اسپیس انجینئرنگ مطلب بنا لی ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سائنسی علوم ہے یہ اسلامی تاریخ کا کی کنٹینیویشن ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, یعنی ان کا اصل دعویٰ یہ
ہے. مطلب یہ کہ اس مسئلے کے اوپر ہمیں ابھی ایرانی انقلاب کے بارے میں تو غور نہیں کرنا چاہیے, لیکن باہر صورت تمام مسائل جو ہمیں پیش آتے ہیں ان کی حیثیت کوئی بھی کیوں نہ ہو, ان کو انہی منہج کی بنیاد کے اوپر ان کا ادراک کرنا, ان کے حل کے جو علوم اسلامی کے منہاج ہیں, یہ ہمارا فرض کفایہ ہے جس کو ادا کرنے کی کوشش ہم مستقل کرتے رہیں. اب کس حد تک کس زمانے میں کر پاتے ہیں کوئی دوسری بات ہے وغیرہ, لیکن ابھی تو اس کو زیادہ نہیں کرتے. ہاں آگے چلیں,
آگے پھر وہ ایک کہتے ہیں کہ مشرق کو مغرب کی اندھی تقلید چھوڑ کر اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں. مغربی اور مشرقی استعمار نے مظلوم قوموں کو ہر میدان میں پسماندہ رکھا اور ان ممالک کو تجارتی منڈیوں میں تبدیل کر دیا. نے کسی حد تک ہمیں اپنی پیش رفت اور شیطانی صلاحیتوں سے ڈرایا. یہ مطلب یہی نیز کسی حد تک ہمیں اپنی پیش رفت اور شیطانی صلاحیتوں سے ڈرایا, اس لیے ہم کسی قسم کی تخلیق کی جرائت نہیں رکھتے اور اپنا سب کچھ اپنے اور اپنے ملک کے مقدر کو ان کے ہاتھوں سے سپرد کرتے ہوئے آنکھ کان بند کر کے ان کے احکامات کے تابع دار ہیں. اور یہ مصنوعی ذہنی خلا باعث بنا ہے کہ ہم کسی بھی معاملے میں اپنی فکر و دانش پر اعتماد نہ کریں بلکہ مغرب و مشرق کی اندھا دھند تقلید کریں. اور اگر ہمارے پاس کچھ ثقافت ادب صنعت اور تخلیقی صلاحیت موجود ہو تو مغرب یا مشرق زدہ بے تہذیب لکھیاریوں اور مقررین نے اس پر تنقید کر کے مذاق اڑایا اور ہماری مقامی فکر و توانائیوں کو کچل کر ان کی حوصلہ شکنی کی اور کر رہے ہیں, اور اجنبی رسوم و رواج کو چاہے وہ کتنے گرے ہوئے نازیبا ہی کیوں نہ ہو قول و فعل اور تحریر کے ذریعے فروغ دیا اور ان کے حق میں تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے اقوام نے رواج دیا اور دے رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی کتاب تحریر یا قول میں چند فرنگی الفاظ موجود ہو تو اس کے مافیوز ضمیر کی طرف توجہ کیے بغیر فخریہ طور پر اس کو قبول کر کے اس کے کہنے یا لکھنے والے کو دانشور اور روشن خیال سمجھنے لگتے ہیں. اور گہوارے سے لحد تک اس چیز کو دیکھیں کہ اگر کسی مغربی یا مشرقی اصطلاح سے نام رکھا جائے تو مقبول پسندیدہ اور تہذیب و ترقی کی علامتوں میں شمار ہونے لگے, اور اگر اپنے مقامی الفاظ استعمال کیے جائیں تو ناپسندیدہ پرانا اور عزت پسند گنوار سمجھا جائے. ہمارے بچوں کے نام اگر مغربی ہوں تو قابل فخر, امریکہ اور ماسکو جانا فخر کی بات, حج اور دوسرے مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے جانا قدامت پسندی اور پسماندگی. میں نہیں کہتا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے, معلوم ہے کہ ماضی قریب کی تاریخ میں بالخصوص گزشتہ چند صدیوں کے دوران ہمیں ہر قسم کی ترقی سے محروم رکھا گیا ہے اور ہماری اپنی کامیابیوں کے خلاف غدار حکام بالخصوص پہلوی خاندان اور پروپیگنڈا مراکز نیز احساس کمتری اور اپنے آپ کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے ہمیں ترقی کے لیے جانے والی ہر سرگرمی سے محروم کر دیا گیا ہے. میں ہمدردانہ طور پر خادم کی حیثیت سے پیاری قوم کو وصیت کرتا ہوں, اب جبکہ وسیع پیمانے پر ان جھنجٹوں سے نجات ملی ہے اور موجودہ محروم نسل سرگرمی اور تکلیف میں مصروف ہو گئی ہے, لہذا اقتصادی بائیکاٹ اور مسلط کردہ جنگ کے نتیجے میں ہمارے عزیز جوانوں نے اپنی ضروریت کے اسپیئر پارٹس بنا لیے, سستی قیمتوں کے ساتھ پیش کر کے ضرورتیں پوری کی اور ثابت کر دکھایا کہ اگر ہم چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں.
ایسا بھی لگ رہا ہے کہ اس پیراگراف میں کوئی ترقی کو کوئی
جیسے بہترین
دوست کرتے ہیں, مطلب ڈاکٹر یہاں یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے امام صاحب جو ہے یہاں پر ترقی کو کسی بنیادی قدر کے طور پر انڈورس کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کا نہ ہونا مسلمانوں کے زوال کی کوئی بہت بڑی وجہ ہے.
میرے خیال میں وہ ترقی کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ترقی جو مشرق اور مغرب کی اندھی تکلیف سے آئی ہے وہ مطلب یہ کہ وہ ہمیں پیچھے رہ گئی ہے اور اس نے ہمیں ایک مروبیت کا شکار کر دیا ہے. اب ہمیں اگر اب اس مروبیت سے باہر آنا ہے تو اس ترقی اور اس پروگریس اور ڈیولپ کو انڈوز کرنا ہے جو کہ انقلاب ایرانی کے ساتھ ہے. یہ بات بتائیں
ترقی کو ایسا تو خمینی صاحب ہر جگہ انڈوز ہی کرتے ہیں. یہاں اس جو پیراگراف جو انہوں نے ابھی موجودہ پڑھا اس میں تو ظاہر ہے کہ جو مغرب اور مشرق کی لوگ استعمار کی جو لوگ تہذیب کو فالو کر رہے ہیں اس کے حوالے سے زیادہ رکھا ہے, لیکن ویسے ترقی کو تو اور ٹیکنالوجی کو تو انہوں نے ہر جگہ انڈورس بھی کیا ہے.
نہیں ظاہر ہے کہ ان کے سامنے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کسی قرون اولا کی طرف پلٹ جائیں, یہ تو ان کا ہے ہی نہیں مسئلہ, ناٹ اے پرابلم. وہ تو آلریڈی وہ تو خیر القرن میں ہیں,
ایران قوم تو سب اگر وہ خیر و کرم کے اندر ہیں تو ان کے لیے پروگرس وغیرہ تو کوئی ایشو ہی نہیں. ناٹ این ایشو. ان کا انقلاب کسی طرح پلٹنے والا انقلاب کوئی نہیں ہے.
یونیورسٹیوں کے انحراف سے نجات ملک و قوم کی نجات ہے. کہہ رہے یونیورسٹی جو انحراف کا شکار ہیں اس انحراف سے اگر نجات مل جائے تو اس سے ملک و قوم کی نجات ہے. کہتے ہیں کہ استعمار کی تعلیم و تربیت کے مراکز بالخصوص یونیورسٹیوں پر ان کا قبضہ جمانا بڑی سازشوں میں سے ایک ہے. کہتے ہیں کہ یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والوں کے ہاتھوں میں ملک کی تقدیر ہے. علماء اور اسلامی علوم کی درسگاہوں کے ساتھ ان کا رویہ یونیورسٹی کالجوں میں ان کے مروجہ رویے سے مختلف ہے. ان کا منصوبہ علماء کو راستے سے ہٹا کر ان کو گوشہ نشین کرنا ہے یا ان کو تشدد اور بے عزتی کا نشانہ بنانا, جس پر رضا خان کے زمانے میں عمل ہوتا تھا لیکن نتیجہ برعکس نکلا. یا تعلیم یافتہ دوسرے لفظوں میں روشن خیال طبقے کو پروپیگنڈا الزام تراشیوں شیطانی ہاتھوں سے الگ کرنا, جس پر رضا خان کے زمانے میں دباؤ اور تشدد کے ذریعہ عمل ہوتا تھا, محمد رضا کے زمانے میں سختی کے بغیر لیکن اذیت ناک طریقوں سے یہ عمل ہوتا رہا. جہاں تک یونیورسٹیوں کا تعلق ہے, منصوبہ یہ ہے کہ جوانوں کو اپنی ثقافت ادب اور اقدار سے منحرف کر کے مشرق یا مغرب کی طرف کھینچ لیا جائے اور انہی میں سے حکومتی عہدیداروں کو منتخب کر کے ممالک کا حاکم بنایا جائے تاکہ ان کے جو جی میں آئے انہی کے ذریعے انجام دے سکیں, ملک کو تباہی بربادی اور مغرب زندگی کی طرف کھینچ لیں. نیز گوشہ نشینی اور شکست کی وجہ سے علماء کا طبقہ اسے نہ روک سکے. یہ تمام چیزیں سپر طاقتوں کی جیب میں ڈالی جاتی ہیں. لہذا اب جبکہ یونیورسٹی اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کی سطح اصلاح اور تدبیر جاری ہے, ہم سب پر فرض ہے کہ ذمہ دار افراد سے تعاون کریں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یونیورسٹیوں کو منحرف ہونے سے بچائیں.
یہ جو چیز ہے جو آپ نے بھی لکھی ہے, جیسے جماعت اسلامی کو جو تجاویز دی تھی کہ ہم جو ہے وہ ایران سے سیکھ سکتے ہیں ان معنوں میں, تو واقعی یعنی ایرانی یونیورسٹیوں کی جانب جتنی توجہ ہے امام خمینی کی, تو وہاں کوئی علوم کی اور ری اورینٹیشن کا کام کیا گیا ہے سب؟
ظاہر ہے کہ ہمیں کیا معلوم, اس لیے کہ فارسی ہی نہیں جانتے, لیکن امید ان سے یہ ہے کہ کچھ تو کیا ہوگا.
مطلب جو جاوید بھائی کا وہ مختصرا بیان کر دوں کہ پہلے جیسے رضا خان آئے تو اس کو سب سے بڑا پہلے جو قاجاری حکومت کی اس کے اندر جو سسٹم تھا اس میں جو اس کی مطلب بیوروکریسی نظر آتی تھی نکل کے وہ مدارس سے آتی تھی. جب وہ اس نے سسٹم ختم کر دیا تو اس کو ضروری ہوا کہ وہ مغربی بنیادوں کے اوپر یونیورسٹیز کا قائم کرے تاکہ وہ اپنی بیوروکریسی کو رن کر سکے, یہی اس کا مقصد تھا. لہٰذا جب ایران کا انقلاب کامیاب ہو گیا اور اس نے چاہا کہ اس مطلب یونیورسٹی کا جو علماء ہے ان کو جو روایتی علماء ہیں ان سے ایک مٹ بیڑ کی شکل میں قائم رکھا جائے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب یہ قائم ہو گیا ہے ایران کا انقلاب تو لازمن انہوں نے بہت سارے اداروں کو قائم رکھا, ان کو چلانے کے لیے موجودہ یونیورسٹیز کی ضرورت تو ہے لیکن ان کی تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں. انقلاب ایران جب آیا تو بہت سارے یونیورسٹیز اور فیکلٹیز کے جو ممبر تھے وہ انہیں انقلابیوں کو لا کے زبردستی وہاں پہ بٹھا دیا گیا اور انہوں نے اس پوری یونیورسٹی کو ری اسٹرکچر کیا, شاید یہ اسی طرف اشارہ کرتا.
ہاں جی میں تو صرف یہ سوچا تھا کہ یہ سوال ابھی تو ایرانی بھائی نے اٹھایا نہیں ہے, جو کہ اہم سوال ہے گفتگو پر کبھی نہ کبھی ہمیں گفتگو کرنا چاہیے کہ علماء ظاہر ہے کہ صاحب اقتدار ہو گئے تھے انقلاب میں آنے سے پہلے, ہے نا, بہت بڑی حد تک. اسی وجہ سے انہوں نے بازار بھی جسے کہ کنٹرول کر لیے تھے بہت بڑی حد تک اور ایڈمنسٹریشن کو مفلوج کر دیا تھا اور یونیورسٹیوں میں اپنے بےخواہ وغیرہ بھی پیدا کر دیے تھے بالخصوص اساتذہ کے اندر. یہ عمل کیسے ہوا نمبر ایک, اور پھر اس کے بعد اس کا تسلسل کیسے ہوا اور کس حد تک, مثلا اگر ہم اس کا سوویت روس سے مقابلہ کریں سوویت روس کے انقلاب سے, تو سوویت روس کے انقلاب کے بعد کیا ہوا؟ سوویت روس کے انقلاب کے بعد تو یہی ہوا تھا کہ سول وار ہوئی تھی. اب ایران میں بھی بڑی دنوں تک جنگ رہی, عراق کے خلاف بھی اور اندرونی جنگ بھی, اور اس سول وار کے اندر جو لوگ انقلاب لائے تھے ان میں کی بہت بڑی اکثریت مر گئی. یعنی اگر آپ سمجھیے کہ اندازہ تھا کہ جس وقت انقلاب لینن لایا ہے تو اس وقت بولشویک پارٹی کے آپ سمجھیے تقریباً 80,000 کارکن تھے, تو سول وار کے دوران ان میں سے 60-70,000 مر گئے. اور اس کے نتیجے کے اندر عملاً بلشیوک اقتدار چلایا اسی بیوروکریسی نے کہ جو زار کی بیوروکریسی تھی، یعنی 1920 کے بعد سے اقتدار عملاً زار کی بیوروکریسی کے ہاتھ میں کہیں نکلا نہیں، وہ کہ کمیونسٹ پارٹی موجود رہی اور کمیونسٹ پارٹی نے کسی نہ کسی حد تک اس بیوروکریسی کو قابو میں رکھا وغیرہ. اب کیا یہی صورتحال ایران کی تھی یا نہیں تھی یا کیا تھا کہ پھر واقعہ کس حد تک اس بیوروکریسی کو کہ جس کو شاہ کی حکومت چلائی تھی یعنی قائم رکھا، اور کس حد تک اور کس طریقے سے اس کے اوپر علماء کرام نے اقتدار حاصل کیا اور اقتدار استعمال کیا، یہ سوال ہمیں بہت صورت اٹھانا ہے. اور کس حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرق آ گیا حکومت کی سوشل پالیسیز میں، ان معنوں میں کہ ظاہر ہے کہ اسلامی حکومت تو جب قائم ہوگی تو اس کا فرض تو یہی ہوگا اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ خیر، ہاں تو اب مطلب یہ کہ حکومت انقلاب ایرانی نے کس طریقے سے اس فریضے کو انجام دیا اور معاشرے کے اوپر اس کے نتیجے کے اندر روحانی ماحول کتنا تبدیل ہوا وغیرہ وغیرہ. اگر پرانی بیوروکریسی قائم رہی ہوگی تو رہی ہے یا رہی ہوگی وغیرہ، تو ظاہر ہے اس کا تو یہ کام نہیں تھا اقیم الصلاۃ وغیرہ، وہ تو نہیں تھا، اس کا دوسرا کام دوسرے طرح تھا. لہذا وہ جیسے کہتے ہیں ٹیسٹ آف دا پڈنگ از ان دا ایٹنگ، یہ دیکھنا ہے کہ جو نیا نظام اقتدار قائم ہوا اس کے نتیجے کے اندر للہیت اور عبادات کتنی عام اور کتنی پھیلی اور لوگوں کی جو ہے وہ اصلاح کتنی ہوئی، یہ ہے. تو لیکن یہ چیز ابھی رسو ہمیں آپ کی گفتگو میں نظر نہیں آئی کہ انہوں نے کس طریقے سے پہلے اقتدار میں شرکت کی تھی، اس کے بعد کس حد تک وہ اقتدار کے اوپر انقلاب کے بعد بھی قابو رکھ سکے.
میرے خیال میں اس کے جب اگلی دفعہ میں گفتگو کروں گا کانسٹیٹیوشن کے اوپر جو سما مطلب 1895 یا 1905 سے لے کے 1911 تک کی ہے، تو اس میں اس چیز کو دیکھیں گے کہ علماء کا مطلب یہ کہ پرانی جو ڈینسٹی تھی اس میں کیا تعلق تھا اس کا، اور کن بنیادوں پہ وہ کانسٹیٹیوشن کو انڈورس کرتے تھے اور کن باتوں میں مخالفت کرتے تھے، تو وہاں پہ اس کو بحث کو لیں تو مناسب ہے.
ڈاکٹر صاحب، یہ جو انہوں نے ابھی تھوڑا یہ جو یونیورسٹیز کے حوالے سے جو ابھی گفتگو ہوئی کہ ان کی کوشش تھی کہ جو یعنی جو یونیورسٹی کے جو طلبا ہیں ان کو جو مغربی علوم ہیں ان کی کوئی تنقید وغیرہ کا پروگرام ان کے ذہن میں لگتا ہے کہ تنقید، لیکن ابھی تک جو اس سے پہلے ڈسکشن ہوئی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ خاص تنقیدی کام تو وہ نہیں کر پائے ہوں گے، کیونکہ وہ ان علوم کو تو کوئی ٹیکنیکل چیزیں سمجھ کے قبول کر رہے ہیں. اور ایسا بھی نہیں لگتا ابھی تک جو کچھ پڑھا ہے کہ کوئی لبرلزم کی کوئی بہت ہی یا سرمایہ دارانہ نظام کی کوئی بڑی کمپریہنسو قسم کی انڈرسٹینڈنگ تھی اور سرمایہ داری کو بطور ایک علمیت کے طور پر انہوں نے پہچان لیا ہو کہ اب اس کو ڈی لیجیٹمائز کرنے کے لیے کوئی کام کریں گے، لگتا تو نہیں کہ کوئی ایران نے بڑا کام اس میں لینڈ مارک اچیو کیا ہوگا.
مطلب ظاہر ہے کہ ایرانی انقلاب ایک قومی انقلاب تھا، یقیناً یہ تو درست ہے کہ وہ کوئی قوم پرستانہ انقلاب نہیں تھا، لیکن تھا وہ ایک قومی انقلاب. اگر وہ قومی انقلاب تھا تو اس کو اپنی قومی ریاست کو قائم رکھنے اور اس کو تحفظ اس کو دینے کے لیے جو وقتی مسائل تھے وہ اس کے لیے اصلی مسئلے تھے. جو توجہ دی گئی ہے وہ اسی چیز کے اوپر دی گئی ہے کہ وہ اب مثلا جیسے ایک مرتبہ آپ یہ طے کر لیں کہ یہ ہم اصلاحی کام یہاں سے شروع کر رہے ہیں، تو اس کے بعد اگر فرض کیجئے واقعی انقلاب اسلامی سب سے پہلے ایران ہی میں آیا اور دنیا میں اس سے پہلے کبھی انقلاب اسلامی نہیں آیا، کیونکہ ان کا بنیادی دعویٰ ہے کہ انقلاب اسلامی پہلی مرتبہ تاریخ میں ان ایران ہی میں آیا، اس سے پہلے کبھی انقلاب نہیں آیا، تو پھر تو آپ سمجھیے کہ جو آفاقی مسائل ہیں وہ تمام ضمنی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، اور لہذا ان کی جو یعنی میں جو کچھ سمجھ سکا ہوں وہ ان کا جو اعتراض ہے وہ سرمایہ داری کے اوپر اس نوعیت کا اعتراض ہے کہ وہ کہتے ہیں سرمایہ دارانہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، اور ظلم کی ان کے پاس کوئی ماورائے اسلام تشریح موجود ہے، لہذا جس حد تک وہ اس یعنی ایشو کو پرابلمٹائز کر سکتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، اس سے اوپر کی کوئی چیز ان کے یہاں ہمیں یا کم از کم مجھے تو نظر نہیں آتی. اس کی بنیادی وجہ وہی نظر آتی ہے کہ ظلم اور عدل کا ان کے پاس جو تصور ہے وہ تصور جو ہے وہ ماورائے اسلام ہے یا سم تھنگ بیانڈ اسلام. یہ ہو سکتا ہے کہ اسلامی تصور عدل جو ہے وہ اس سے مماثلت رکھتا ہو, لیکن ہے وہ کوئی انڈیپینڈنٹ الگ چیز. لہٰذا ان کی جتنی بھی سرمایہ داری کے اوپر تنقید ہے یا اجتماع پہ تنقید ہے وہ یہ نہیں کہ یہ باطل ہے بلکہ یہ کہ یہ ظالم ہے. ان کی پوری دلیل یہی ہے کہ یہ ظلم ہے, یہ باطل اس کو نہیں کرتے. یعنی اس کی اس بنیاد کے اوپر تنقید موجود نہیں ہے کہ یہ غیر حق ہے, نہیں, یا کم از کم مجھے نہیں
ظلم ظلم کا زیادہ سسٹم
ہے. ہاں ظلم 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 جو ہے وہی
تو ویسی رہے گی بالکل ہی. ایران کے اندر جو انسٹیٹیوشن ہیں وہ تو بالکل ویسے رہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن دیجیے, حتیٰ کہ فلمی انڈسٹری بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے موجود رہی جیسے پہلے بھی شامل ہوا.
اسلامک اکنامکس سے ہی ان کا
بس یہ کہ اس میں شخصیات سے علماء کا وہ ہیڈ بنا دیا گیا.
لیکن علماء کو ہیڈ بنا دیا گیا تو شرع کی کسی نہ کسی حد تک تو مطابقت ہوگی, کسی نہ کسی حد تک تو مطابقت ہوگی, اس لیے وہ ایک الگ بات. یعنی ہم آپ کنٹینیو کریں
یہاں میں مطلب ایک یہ ایشو خیر آ گیا ہے. ایک چیز پن پوائنٹ کر دوں کہ انقلاب ایرانی کے تین ٹرائیکا ہیں جس کی بنیاد پہ آپ اس کو دیکھیں, خمینی صاحب, ڈاکٹر علی شریعتی اور آیت اللہ شریعت مداری. بازار کے اوپر, لوکل لیول کے اوپر آیت اللہ شریعت مداری کا مقصد یہ کہ بڑا اثر و رسوخ تھا. ڈاکٹر علی شریعتی کا جو یونیورسٹی پڑھے لکھے ہیں لوگ تھے اس کے اوپر خاصا اثر و رسوخ تھا, اور خمینی صاحب کا ایک اوور آل جو ملیٹینسی تھی اس کی جو اسٹریٹجی تھی اس کے اوپر یہ تھا. مطلب وہ آگے آئے گا, میں خالی یہاں پہ ایک خلاصے کے طور سے یہ کہہ رہا تھا کہ طلبا کے اوپر یونیورسٹی لیول کے اوپر فکر جو تھی وہ ڈاکٹر علی شریعتی کی بڑی ڈومیننٹ کر رہی تھی, اور یوں لگتا ہے کہ بہت سارے کانسیپٹ جو ہے خمینی صاحب نے ڈاکٹر علی شریعتی ہی سے بارو کی ہیں, انہیں کے کانسیپٹ.
اچھا یہ بھی ہے تھوڑا ہے, مطلب یہ کہ شاہ کے خلاف جو جدوجہد تھی اس میں اشتراکیوں کا بہت بڑا رول تھا, اور ظاہر ہے کہ علماء سے کہیں پہلے جبر اور استبداد کا شکار وہ بنے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کمیونسٹوں نے پہلے انقلاب شروع کیا, یہ تو نہیں ہے, وہ تو علماء ہی نے شروع کیا اور علماء ہی. لیکن شاہ نے ہمیشہ شاہ اور بالخصوص اس کا باپ اور یہ خود بھی موجودہ شاہ بھی یہ سمجھتا تھا کسی صورت سے علماء کو کمیونسٹوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے, اور کمیونسٹوں اس کے یعنی میرے اصلی حریف جو ہیں وہ کمیونسٹ ہیں, علماء نہیں. اچھا شریعتی کی تو ظاہر ہے کہ جو پوری فکر ہے وہ اسلامی مارکسزم ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بنیادی طور پہ شریعتی کون تھا, ایک مارکسسٹ تھا, اس نے مارکسزم ہی کی ایک اسلامی تشریح پیش کرنے کی کوشش کی, اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. وہ مارکس کے دو کہتا تھا مارکس کے دو دور ہیں, ایک ینگ مارکس ہے اور ایک اولڈ مارکس ہے. یعنی 1848 سے پہلے جو کچھ مارکس نے لکھا وہ درست ہے, اور 1848 کے بعد میں جو کچھ اس نے لکھا تو وہ جو ینگ مارکس جو تھا وہ ہے. تو شریعتی کی تو اسلامیت بالکل علامتی ہے, یعنی اس کے اخلاص, یعنی آیت اللہ وہ ہمارے ڈاکٹر شریعتی کی اخلاص کے اوپر کوئی شبہ نہیں, وہ یقیناً انشاءاللہ شہید ہیں اور جنت میں جائیں گے اور تمام معاملہ. لیکن جو ان کی فکر ہے وہ تو خالصتاً اس طرح کی فکر ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں, اور اسلام تو صرف ایک سمبل ہے. اس کے اوپر جو بہترین کتاب ہے کوئی دیکھنا چاہے بالکل چھوٹی سی کتاب پورا واضح کر دیں, اس کا نام ہے سوسیالوجی آف اسلام, انگریزی میں ہے وہ, یعنی لکھی تو فرینچ میں تھی لیکن وہ انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے جو میں نے پڑھا ہے, اور وہ انہوں نے حامد الغری نے کیا اس کا ترجمہ, کیلیفورنیا برکلے سے وہ چبھی. اچھا امام خمینی کی ہاں یعنی یہ تو اچھی طریقے سے شک نہیں اس میں کوئی کہ وہ امریکہ کو روس کے مقابلے میں اسلام کا بڑا دشمن سمجھتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمیشہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اصل دشمن جو اسلام کا ہے وہ امریکہ ہے اور روس نہیں ہے. اچھا اسی صورت سے آپ نے جیلانی بھائی نے پہلے سے کوئی پڑھا دیکھا, جہاں بھی مغرب کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہاں مشرق کا بھی تذکرہ کرتے ہیں, اور مشرق سے مراد ان کی روس ہی ہوتا ہے ہمیشہ, ان کے مشرق سے مراد روس ہوتا ہے, روس کلا کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اشتراکیت کی ایز سچ کوئی تجدید آپ کو امام خمینی کے یہاں نہیں ملے گی, یعنی کم از کم میں نے تو نہیں دیکھی, جو کچھ بھی میں نے خمینی صاحب کا پڑھا ہے مجھے کبھی اشتراکیت کی تنقید نہیں ہوئی. اور جو یہ ان کی سوشل کریٹیک ہے اس کو یعنی کمیونسٹوں کے لیے اپنا لینا بہت آسان ہے, اچھا ایک چیز, دوسری چیز یہ کہ انقلاب کے یعنی شدید ترین دور میں, یعنی 1977 کے بعد سے جب اس نے وہ 1000 سال پہلی سلطنت کی 1000 سال کی سالگرہ منائی, 2000 سال شاید 2500 سال کی سالگرہ جو اس نے اس وقت سے لے کے 1977 یا 1978 تک فدایان خلق اور مجاہدین خلق میں اس طرح کے عمل رہا. آخری 2 سال اس سے پہلے کہ انقلاب آیا کمیونسٹ اور مجاہدین سب سے زیادہ جو یعنی اسلامی تناظر میں گفتگو کرتے تھے وہ شریعتی ہی کے تو فلوس تھے, وہ مجاہدین خلق ہی تھے جو بعد میں ایران انقلاب ایران کے سب سے بڑے دشمن ہوئے, اور یہ ان دونوں نے مل کے کیا. لہذا اشتراکیت کے بہت سے مباحث کو خمینی صاحب نے اپنی فکر میں سمو لیا ہے. اب وہ بذریعہ شریعتی سمویا ہے یا کہیں اور سے تو اتنا پتہ نہیں, لیکن تھرڈ ورلڈزم اور اشتراکیہ تو یہ تمام چیزیں آپ کے ہاں کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی حیثیت سے ملتی ہیں اور تردید نہیں ملتی. تردید کو لبرل حقوق کی بھی کہیں خمینی صاحب کے یہاں نہیں ملتی, کہیں بھی نہیں ہے کہ مطلب یعنی کہ آزادی کے اوپر کوئی تنقید ہوئی ہو یا مساوات پر کوئی تنقید, ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ وہ تو جو پورا جو زور ہے نا وہ ہے ظلم کے اوپر, یعنی یہ کہ جو حقوق ہمیں ملنے چاہیے وہ تو ہمیں نہیں دے رہے. یہ کوئی گفتگو نہیں ہے کہ یہ حقوق باطل ہے یا یہ کہ اسلام کا تصور عدل کوئی دوسرا ہے یا اسلام کا تصور فرائض, ایسا ویسا کچھ نہیں. لہٰذا ان معنوں میں بہت بڑی حد تک یہ ایک ماڈرن یعنی ریئیکشن ہے, اور وہ جو ہے وہ تاریخ سے اسی طریقے سے کٹا ہوا ہے, تاریخ سے اسی طریقے سے کٹا ہوا ہے جس طریقے سے سلفی انقلاب کٹا ہوا ہے. یعنی وہابیت کی بھی ایک خصوصیت ہے کہ وہابی تاریخ سے وہ نہیں کرتے, بلکہ وہ سب کچھ غلط سب وہ. تو ان معنوں میں اہل تشیع اور سلفی حضرات میں بڑی مماثلت ہے کہ تاریخ سے اغماز ہے دونوں جگہ. تو تاریخ سے اغماز ہوگا تو پھر تو دور حاضر ہی تو پھر پیمانہ رہ جاتا ہے, اور تو پھر کوئی پیمانہ نہیں رہتا, وہی جو آج معقول ہے. باقی سب تو غلط ہے, سب سے بہترین تو ایران ہی ہے یا وہاب صاحب کا جو تھا وہ ہے. تو مطلب اس کے بعد تو پھر اور تو کچھ نہیں رہ جاتا, اکیلے ہم ہی رہ لو. تو اس لیے صرف اشتراکیت کی بات نہیں ہے, لبرلزم کی بھی کوئی اصولی تنقید امام خمینی کے ہاں موجود نہیں ہے. امپیریلزم کی ہے, لیکن امپیریلزم کی تنقید تو ظاہر نیشنلسٹ بھی کرتے ہیں اور لبرل بنیادوں کے اوپر یا اس طرح کی بنیادوں کے اوپر کرتے ہیں. یہ بالکل ممکن ہے کہ جیسا کہ ہے خمینی صاحب کی مارکسسٹ تعبیر پیش کی گئی, باقاعدہ کتابیں موجود ہیں جنہوں نے کہا کہ خمینی صاحب کی بنیادی طور کے اوپر عوامی انقلابی رہنما انہیں معنوں میں تھا جیسا ماؤ تھا. ان میں ماؤ میں کیا فرق ہے کی بات کرتے ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ وہ ماؤ چین کے چینی زبان میں اور چینی تناظر میں کرتا تھا, یہ فارسی میں کرتے ہیں فارسی تناظر. آگے
مطلب ماؤ کا بھی یہ ہے کہ وہ جو انقلاب ہے وہ ایک نیا آدمی کریٹ کرتا ہے. ان کا بھی ہے کہ جو لوگ یہ جو فدائین خلق ہیں فدائین اسلام ہیں جو دیگر مطلب یہ کہ غیر مجاہدین نے جو انقلاب میں شرکت کی ہے وہ ان کو متقی اور پرہیزگار بنا دے گا اور وہ تقوی اختیار کرتے چلے جائیں گے جیسے جیسے وہ اس انقلاب میں شرکت کریں گے. پھر کہتے ہیں کہ ارکان پارلیمنٹ کی فرشناسی ایک اہم معاملہ ہے, ہر دور سے زیادہ پرخطر اور خطرناک نقصان اس مسلط کردہ فاسد پہلوی حکومت کے زمانے میں پہنچا اور ان ناچیز پٹھو مجرموں کی وجہ سے ملک و قوم کو شدید مصیبتوں اور بربادیوں سے گزرنا پڑا. پہلوی حکومت کے زمانے میں اس ظالم حکومت اور اس کے ایجنٹوں اور قاتل قدتوں کی وجہ سے تقریباً آئین کی اہم دفعات میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں ہوا, اور انہی کی مرضی سے حکومت اور ریاست کے والیوں سرداروں کی مداخلت کے بغیر مجلس شورائے اسلامی پارلیمنٹ میں آئے ہیں. امید ہے کہ اسلام اور ملکی مفادات سے متعلق ان کی فرشناسی کے ذریعے ہر قسم کے انحراف کا سدباب کیا جا سکے گا. ایک طرح سے وہ جو کانسٹیٹیوشن قاچار کے زمانے میں بنا تھا اسی کی طرف وہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس نے علماء کو جو تھا, 5 علماء کا جو تھا وہ ویٹو کا حق حاصل تھا, اور تمام جو بھی مطلب یہ کہ قانون سازی کی جائے گی اس کے اوپر علماء کے انڈورسمنٹ ہونا ضروری تھا. وہ کہتے ہیں کہ پہلوی حکومت میں ان تمام چیزوں کو معطل کر دیا تھا اور علماء کی وقت ختم ہو گئی تھی, اور علماء سے اس طرح سے مشاورت نہیں کی جاتی تھی جس طرح سے پہلے کی بادشاہتیں کرتی تھیں, اور اس نے اس چیز کو معطل کر دیا تھا. اب جو مطلب مجلس شورائے اسلامی بنی ہے اور امید ہے کہ اسلام اور ملکی مفادات سے متعلق وہ ہر قسم کی مطلب یہ فرض شناسی سے
کام لے گی اور اس سے انحراف نہیں کرے گی. پھر کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ، مجلس خبرگان، نگران کونسل، قیادت کی کونسل اور رہبر کے انتخابات کا معیار ان کی بھاری ذمہ داریاں ہیں. کہتے ہیں کہ اس کے مراجع اور بڑے علماء سے لے کر بازاری، کسان، مزدور اور ملازم طبقوں تک ملت کی عدم مداخلت کی صورت میں سب کے سب ملک اور اسلام کی تقریب کے ذمہ دار ہیں، چاہے موجودہ نسل میں یا آنے والی نسل میں. بعض موقع پر حصہ نہ لینا اور تساؤل پر برتنا ایسا گناہ ہو سکتا ہے جو گناہان کبیرہ میں سر فہرست ہے. یعنی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو یہ پارلیمنٹ کے انتخابات ہوتے ہیں، دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا بائیک آؤٹ کرنا مناسب نہیں ہے. اس میں شامل ہونا مطلب یہ کہ اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ہے تاکہ ملکی قانون اور ملک کو قائم و دائم رکھا جا سکے. رہبر اور قیادت کی کونسل کا منصب بھاری اور خطرناک ذمہ داری ہے. پھر عدلیہ اور اسلامی نظام عدل کے نفاذ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ عدالتوں کو ہم تبدیل کر دیں گے اور لازمی اسلامی معیاروں پر نہ اترنے والے ججوں کی جگہ شرائط پر مکمل طور پر اترنے والے ججوں کو مقرر کریں گے، جو انشاءاللہ دینی درسگاہوں بالخصوص قم کی حوزہ علمیہ مبارکہ کی صحیح و کوشش سے تعلیم و تربیت پا کر نامزد ہو جائیں گے، تاکہ انشاءاللہ جب پورے ملک میں اسلامی انصاف نافذ ہو جائے. موجودہ اور آنے والے زمانے کے محترم ججوں کو وصیت کرتا ہوں کہ عدالت کی اہمیت کے متعلق معصومین صلاۃ اللہ علیہم کی احادیث عدلیہ کے بڑے خطرے اور قضاوت کے بارے میں ناحق نقل ہونے والی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حساس معاملے کو نبھائیں اور اس منصب کو نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں نہ جانے دیں. جو اہلیت رکھتے ہیں اس معاملے کو نبھانے سے دامن نہ چھڑائیں، نااہل لوگوں کو موقع نہ دیں اور سمجھ لیں کہ جس طرح اس مقام کو خطرہ بڑھا ہے اس کا اجر و ثواب بھی عظیم ہے اور وہ جانتے ہیں کہ قضاوت کے اہل افراد کے لیے قضاوت کرنا واجب کفائی ہے. یہ ہے مطلب ان کا کانسیپٹ کی جو عدالت قائم ہوگی وہ کس طرح سے مطلب چلے گی اور اس کو وہ لنک اسی سے جو 12 امام ہیں انہیں سے اس سے کر دیتے ہیں یا حضرت علی کے جو انصاف کے طریقے ہیں اس سے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی طرح انصاف کرنا چاہیے جس طرح انہوں نے کیا. اور وہ جو قضاوتیں ہیں حضرت علی کی یا وہ جو مسائل ہیں حضرت عمر نے جس طرح سے ان کو ٹیکل کیا، بلکہ تمہارے سامنے جو اصل ماڈل ہے وہ معصومین کا ماڈل ہے، اس کے مطابق تمہیں عدل قائم کرنا چاہیے اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. دینی دستگاہوں اور ان کو صحیح خطوط پر چلانے کا معاملہ. کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ لٹیرے بڑی طاقتوں کے پاس معاشروں کے درمیان نیشنلسٹوں، بناوٹی روشن خیالوں اور عالمی رہنماؤں کی مختلف صورتوں میں ایسے افراد ذخیرہ ہیں جو بہت ہی خطرناک اور سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں، اور اسلامی پرہیزگار یا پین ایرانیزم اور محب وطن کے بہروپ میں یا دوسرے بہانوں سے صبر و تحمل کے ساتھ 30-40 سال تک رہتے رہیں اور مناسب موقع پر اپنے مشن پورا کرنے کے لیے مطلب یہ کہ کھڑے ہوئے اور موقع کی مناسبت سے تاڑ رہے ہیں کہ ہمیں موقع آئے تو کس وقت ہم اس کو کیپچر کر لیں. اور ہماری عزیز کو ہم نے انقلاب کی کامیابی کے بعد اس مختصر عرصے میں مجاہد خلق، ہدائی خلق، خدا والوں اور دوسری شکلوں میں کئی مثالیں دیکھے، ہوشیاری سے اس قسم کی سازشوں کو ناکام بنایا. وہ سب پر فرض ہے کہ سب سے اہم دینی درسگاہیں جن کو صحیح خطوط پر استوار کرنا زمانے کے مراجع کی تائید کے ساتھ محترم اساتذہ تجربے کار فضلہ کی ذمہ داری ہے. اور نظم و نسق بدنظمی یہ ہے کہ اور شاید نظم و نسق کی بدنظمی میں ہے کہ نظریے والی اصطلاح انہیں انہی منصوبہ سازوں اور سازشوں کے مظلوم اصطلاحات میں سے ہو. بہرحال میری وصیت یہ ہے کہ تمام ادوار بالخصوص موجودہ دور میں جہاں منصوبے اور سازشیں صورت اور شدت اختیار کر رہی ہیں، دینی درگاہوں کو منظم کرنے کی تحریک لازم اور ضروری ہے. علماء، اساتذہ اور جلیل القدر فضلہ وقت نکال کر دقیق و صحیح پروگرام کے تحت حوزہ ہائے علمیہ بالخصوص حوزہ علمیہ قم اور دوسری بڑی حوضوں کو زمانے کی اس موڑ پر تباہ ہونے سے بچائیں. اور علماء اور اساتذہ کرام پر لازم ہے کہ فقاہت سے متعلق درس دروس و فقہ اور اصول فقہ کے حلقوں میں مشائخ اسلام کے طریقوں سے جو اسلامی فقہ و فقاہت کے تحفظ کا واحد راستہ ہے نہ بھٹکے اور صحیح کرے کہ دقیق کاموں، بحث و نظر و تخلیق و تحقیق میں روز افزوں اضافہ ہو اور روایتی فقہ محفوظ رہنا چاہیے جو سلف صالح کی میراث اور اس سے منحرف ہونا تحقیق و تحقیق کے اصولوں کی کمزوری کے مترادف ہے. نیز تحقیق در تحقیق کا عمل فروغ پانا چاہیے، البتہ علم کے دوسرے شعبوں میں ملک اور دین کی ضرورتوں کے مطابق پروگرام بنائیں اور ان شعبوں میں افراد کی تربیت کریں. اور سب سے اعلیٰ و گرا قدر حوضوں میں سے ایک جس کی ہمگیر سطح پر تعلیم و تدریس جاری رہنی چاہیے اسلام کے معنوی علوم ہے، مثلا علم الاخلاق، تہذیب النفس، اللہ کی طرف سپرد و سلوک جو جہاد اکبر ہے. خدا ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق دے. پھر کہتے ہیں انتظامیہ وزراء حکام قوم بالخصوص مستضعفوں کی خدمت کریں. اب جبکہ فتح پور 3 سال گزرے ہیں اور موجودہ وزیر خارجہ نے اس کام کے لیے اقدام کیا ہے, امید ہے کہ محنت اور وقت صرف کر کے یہ اہم کام پائے تکمیل کو پہنچے گا. اس دور اور آنے والے ادوار میں وزراء خارجہ کے لیے میری یہ وصیت ہے کہ آپ کی ذمہ داری بہت بھاری ہے. وزارتوں اور سفارت خانوں کی اصلاح اور تغیر و تبدل کے شعبے میں بھی اور خارجہ پالیسی, ملکی مفادات اور خود مختاری کے تحفظ اور ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے والے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھنے کے سلسلے میں بھی, اور ہر اس معاملے سے سختی کے ساتھ پرہیز کریں جس میں وابستگی کا اس کے تمام پہلوؤں کے ساتھ معمولی شائبہ بھی موجود ہو. نیز یہ جان لینا چاہیے کہ بعض معاملات میں ہو سکتا ہے کہ وابستگی کی کچھ ظاہری آنکھوں کو دھوکہ دینے والی خوبی بھی نظر آ جائے اور زمانہ حال میں اس کا کوئی نفع یا فائدہ بھی ہو, لیکن نتیجتاً ملکی جڑوں کو کھوکھلا کر دینے والی یہ چیزیں ہوں. نیز اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے چاہیے, ان کے حکام کو بیدار کرنا چاہیے, اتحاد و یکجہتی کی طرف دعوت دینے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ آپ کے ساتھ ہے. دنیا کے تمام مسلمان عالمی ایمانی برادری کی تشکیل کے لیے ایک دوسرے کی طرف اخوت کا ہاتھ بڑھائیں. جی میرے خیال میں یہ کر دوں گی. اسلامی ممالک کے عوام کے لیے میری وصیت یہ ہے کہ امید نہ رکھیں اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے جو اسلام اور اسلامی احکام کا نفاذ ہے. باہر سے کوئی آ کر آپ کی مدد کرے گا, آپ کو بذات خود اس بنیادی عمل کے انجام کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی جو آزادی اور استقلال کا ضامن ہے. اسلامی ممالک کے علماء اکرام و خطبہ عظام حکومتوں کو دعوت دیں کہ وہ غیر ملکی بڑی طاقتوں کے ساتھ وابستگی سے اپنے آپ کو نجات دلائیں اور اپنے عوام کے ساتھ مفاہمت پیدا کریں. اس صورت میں فتح و کامرانی ان کے قدم چومے گی. نیز عوام کو اتحاد کی دعوت دیں اور نسل پرستی سے جو اسلامی اصولوں کے خلاف ہے پرہیز کریں, اور اپنے برادران ایمانی کی طرف خواہ جس ملک یا نسل سے بھی تعلق رکھتے ہیں اخوت کا ہاتھ بڑھائیں, اس لیے کہ اسلام عظیم نے ان کو بھائی قرار دیا ہے. مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن جائیں گے اگر وہ اس طرح عمل کریں گے. جی ظاہر
ابھی اوپر پڑھا گیا اس میں یہ بات آئی کہ جو آفیشل ہیں انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو دوسرے مسلم ممالک ہیں ان سے تعلقات وغیرہ اچھے رکھتے ہیں اور ان کو البتہ موٹیویٹ کرتے ہیں اسلام وغیرہ کے لیے, کیونکہ پہلے جو ہے وہ جو دوسرے اسلامی ممالک کی جو عوام ہیں ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی تم لوگ جو ہے ان حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور جو ہے انقلاب ہماری طرح برپا کرو, جیسے ہم نے اپنے حکمرانوں کی پٹائی کی, تم بھی جو ہے ان کی پٹائی کر کے. یہ ظاہر ایسا نہیں کرتا ہے, کانٹرڈکشن ہے. ظاہر یہ کہ اس عوام کا جو ان حکمرانوں کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں اس عوام کا ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پورے حکومتوں کا ساتھ ان سے اچھے تعلقات کرتے ہیں.
ایک ان کی خارجہ پالیسی کا عمل ہے اور ایک ان کا مطلب یہ ہے کہ عوامی سطح کے اوپر کچھ چیزوں کو ایڈریس کریں, تو دونوں جگہ وہ ایک مختلف لائحہ عمل اختیار کر رہے ہیں کہ خارجہ پالیسی ہماری بلاتے وہ بھی ان کو اسی طرف ہے کہ تم بھی اپنی حکومتوں کو عالمی طاقتوں کے ساتھ جو تم نے ریلیٹ کر رکھا ہے ان کے جو مطلب تہی دست ہو گیا اس سے تم نجات حاصل کرو. عوام کو بھی یہی کہہ رہے ہیں وہ کہ تم ان سے جو ہے نا جو یہ پٹھو حکومت ہے ان سے نجات حاصل کرو. اس طرف وہ حکومتوں سے کہہ رہے ہیں کہ جن کے تم پٹھو بن گئے ان سے نجات حاصل کرو. ایک چیز وہ خارجہ پالیسی کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں, ایک چیز وہ عوامی سطح پر ایڈریس کر رہے ہیں. اسی وجہ سے وہ نہ صرف مطلب یہ کہ اپنا ایڈریس جو اسلامی جماعتیں ہیں مختلف ممالک کی ان کے ساتھ بھی انہوں نے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی, اور خارجہ بنیادوں پر دیگر اسلامی ممالک جو ان کے لیے نیک مطلب ایران کے انقلاب کے لیے جو نرم گوشہ رکھتے ہیں, جیسے پاکستان پہلا ملک ہے جس نے ایران کی انقلاب کو ایرانی حکومت کو تسلیم کیا, ان کے ساتھ کہہ رہے ہیں آپ تعلقات بہتر بنے. یہ ہے ان کی خارجہ پالیسی. اور
جب کوئی اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے تو اس کے سامنے یہ چوائس ہوتا ہے کہ وہ قومی حکومت ہوگی یا وہ ویسی حکومت ہوگی جیسی سلطنتیں ہوتی ہیں. سلطنتیں قومی حکومت نہیں ہوا کرتی. اگر وہ قومی حکومت ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کے قومی مفاد ہوں گے. اس کا قومی مفاد یہی ہوگا کہ وہ دوسری قومی حکومتوں کے ساتھ ایک ایسا تعلق پیدا کرے جس کے اندر وہ محفوظ ہو جائے. پھر اس کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ لازمن وہی ہوگی کہ جو اس نظام کے اندر یعنی اس کو محفوظ کر سکتی ہے. تو اس کے اوپر تو ان کو کبھی کوئی میرے خیال میں اشتوا نہیں تھا کہ ایران میں جو حکومت قائم کی گئی ہے یہ قومی حکومت, قومی اسلامی حکومت, اور انہوں نے قومی اسلامی حکومت کی جو قومی مفادات تھے اس کے تحفظ کے لیے خارجہ پالیسی کے اصول بیان کرنا ہے نا. جی بالکل. اور باقی یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسے قومی اسلامی حکومتیں اور جگہ بھی قائم ہوں. وہ ایران کی کوشش نہیں کرے گا ان کو قائم کرنے کی, لیکن
بتا دیا ایران نے کس طریقے سے قومی اسلامی حکومت قائم کی.
اب میری گزارش ہے جیلانی بھائی سے اگر چاہیں تو نہ مانیں یا چاہیں تو مان لیں کہ آگے جو وصیت نامہ اس میں کچھ عنوانات دیے گئے ہیں تو وہ عنوانات خود ایک یعنی سیٹسفیکٹری پوزیشن واضح کر دیتے ہیں. تو وقت ایسا ہے کہ اگر یعنی وصیت نامہ خاصا لمبا ہو چکا ہے تو اب آگے بھی خاصا
ختم ہو گیا. بہت ہے ڈاکٹر,
وہ کہتے ہیں ختم ہو گیا.
بیس پیج باقی ہے,
بیس
میرا خیال ہے.
تو صرف عنوانات پڑھ لیں گے تو وہ بھی سیلف ایکسپلینیٹری عنوانات
پٹیشن بہت ہے
میرے خیال میں. اگر آپ چاہیں
عنوانات پڑھ گئے اگر اس
کو پڑھ اوکے ابھی آج یہاں ختم کر کے کوشش کریں کہ اگلے اس میں کم از کم وصیت نامہ ختم ہو جائے اور اس میں سے ایسا کریں آپ کے آتم ماشاء اللہ پڑھائی ہے تو اس میں نشان زد کر کے وہ علاقے پڑھتے ہیں جو آپ کے سائز میں ضروری ہیں رادر دین دا ہول تھنگ. ٹھیک ہے نا, اس میں ختم ہو جائے گا بہ نسبت اس کے صرف عنوانات پڑھیں گے. جاوید بھائی فرما رہے ہیں عنوان آپ نشان زد کر کے وہ علاقے پڑھ لیں گے جو آپ نشان زد کریں.
جو مطلب امام خمینی کا بھی یہی تصور کہ مطلب وہ جو ہے لیبرل حقوق کو رد نہیں کرتے, اسی طریقے سے جو دیگر اسلامی تحریکات ہیں انہوں نے اس کو رد نہیں کرتی. تو اس کی وجہ میرے خیال میں یہ نہیں ہے کہ یہ تصور ہے کہ مسلمان جو ہے اسلامی طریقے سے زندگی نہ گزارنے اتنے نہیں گزار پا رہے کیونکہ انہیں وہ آزادیاں حاصل نہیں ہیں کہ جو لیبرلزم دیتا ہے. جیسے ہی لیبرلزم اگر صحیح معنوں میں مسلمانوں کو وہ تمام حقوق دے دے جو اس سے نکلتے ہیں کنسسٹنٹلی, اور جیسے مسلمانوں کو آزادی ملے گی تو مسلمان یقیناً اسلامی زندگی گزار لیں گے. یعنی لبرلزم سے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ لبرلزم ہی وہ اسپیس دینے میں ہے جہاں آپ اسلامی زندگی کو پروان چڑھا سکتے ہیں. لہٰذا آپ کو حقوق حاصل کرنے اور خود بخود مسلمان اسلام ہو جائے گا.
جو کوئی ہماری کمزوری ہے وہ یہی ہے کہ لبرلزم کا پبلک آرڈر اور اس کا پرائیویٹ آرڈر میں جو تعلق ہے وہ ہم نہیں پہچانتے. مثلا اگر وہ تمام حقوق انسانوں کو دے دیے جائیں تو جو نظام زندگی وہ اختیار کریں گے وہ اسلامی نظام زندگی نہیں ہوگی بلکہ وہ لبرل نظام زندگی ہوگی جو وہ اختیار کریں گے. اور لبرل نظام زندگی کے اندر انسان الہ ہوتا ہے اور اس کی پبلک زندگی جو ہوتی ہے وہ اسی الہیت کا یا الوہیت کا اظہار ہوتی ہے. اس لیے یہ توقع کرنا کہ انسان کو پرائیویٹ زندگی کے اندر وہ تمام حقوق دینے کے بعد وہ ان حقوق کے استعمال کے نتیجے کے اندر اپنی الوہیت سے باز آ جائے گا یہ تو ناممکن بات ہے. وہ تو پھر اپنی الوہیت ہی کا دعویٰ کرے گا اور پبلک آرڈر کے اندر اپنی الوہیت ہی کے قیام کے لیے. جی اور
اس کے بعد وہ کہتے ہیں تبلیغ اسلام اور اسلام کے نورانی چہرے کو اجاگر کرنا تمام طبقات کی ذمہ داری ہے. مجھے جو نظر آیا مطلب یہ کہ وہ جو ریلیجن کا ان کا کانسیپٹ ہے وہ ایک ایتھیکل ریلیجن یا سوشل ریلیجن سے ہی نکلتا ہے, اور اسی لیے وہ یہاں پہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ تبلیغ صرف وزارت ارشاد ہی کی ذمہ داری نہیں بلکہ تمام دانشوروں مقرروں ادیبوں شاعروں اور فنکاروں کی ذمہ داری ہے. کہ وہ مطلب یہ کہ تبلیغ اسلام فنکار جو ہے وہ بھی کرے, وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنے مطلب یہ کہ کلچر کو فروغ دیتے ہیں کلچرل بنیادوں پہ آپ اسلام کا فروغ کریں. پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں فوج دیگر مسلح ادارے سیاست سے دور رہیں. کئی انقلاب کے بعد کئی ایسے ادوار ہے جس میں لگتا تھا کہ فوج جو ہے وہ زمام اقتدار اپنے قبضے میں لے لے گی تو شاید اسی کو ٹیکل کرنے کے لیے انہوں نے یہ پوری چیزیں کہیں ہیں. کہ کہتے ہیں کہ ایران میں بھی عوام کے ہاتھوں زمانے کا معجزہ رونما ہوا, پر شناس مسلح افواج ایماندار محب وطن کمانڈروں کا اچھا خاصا کردار رہا. تقریباً دو سال کے بعد صدام تقریری کی مسلط کردہ لعنتی جنگ جو امریکہ اور دوسری طاقتوں کے شے پر ان کی مدد سے ٹوٹی گئی تھی جا رہے ہیں وہاں سے فوج کی سیاسی و عسکری شکست سے روبرو ایک بار پھر مسلح عسکری انتظامی سپاہ پاسداران عوامی طاقتوں نے قوم کی بے دریغ حمایت سے محاذوں در محاذوں کے پیچھے بڑی قابل فخر کارنامے انجام دیے. تو لگ یہ رہا تھا کہ یہ جو عراق نے حملہ کر دیا اس کی وجہ سے وہ جو نظر آ رہا تھا کہ فوج جو ہے وہ ایران کی سیاست کے اوپر قبضہ کر لے گی تو وہ اس سے ریٹریٹ کر گئی اور وہ وہاں پہ جا کے عراق کے ساتھ برسر پیکار ہو گئی اور وہ اس چیز کا موقع نہیں ہاتھ آیا ان کو تو شاید اسی کو وہ ٹیکل کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں.
ڈاکٹر جیسے ایران میں انہوں نے تو فوج کو بالکل اثر نوت تعمیر تنظیم کی ہے یا وہ پرانی فوج میں کچھ بھی باقی نہیں رہنے دیا.
نہیں ایسا تو نہیں کیا انہوں نے, خالی چند کمانڈرز کو تبدیل کیا انہوں نے, بالخصوص جو ان کی جو فضائیہ تھی وہ مطلب یہ کہ جیسے انقلاب کی کامیابی کے زمانے قریب آئے تو فضائیہ سب سے زیادہ خمینی صاحب کی لائل تھی اور اسی نے اس پوری چیز کو کوئی مطلب فوج کو ریسٹرکچر نہیں کیا بلکہ اس کے ایک پیرالل کچھ ادارے ایسے بنا دیے تھے جو فوج کو مطلب یہ کہ بیلنس کرتے تھے, وہ فوج نہیں تھی مثلا پاسداران اور دیگر ایسے جو مجاہدین کے مطلب یہ کہ ایک طرح سے گروم کرنے کے ادارے تھے یا ان کی نرسریز تھیں, وہ اس کو فوج کو جو ہے نا مطلب اس طرح سے اسٹریٹ کے اندر آنے کی اس کی وجہ سے فوج پیچھے رہتی تھی کہ یہ اسٹریٹ پاور جو ہے نا ان کے مقابلے میں بڑی اہم ہے اور وہ اس کو شکست نہیں دے سکتے.
مطلب یہ انقلاب کے لیے فوج ہمیشہ خاص پرابلم کریٹ کرتی ہے اور صرف ایرانی انقلاب نہیں بلکہ دنیا کا ہر انقلاب, اور جو عموماً جو ٹیکنیکس انقلابی اختیار کرتے ہیں اس زمین میں ان کو تین چار حصوں میں تقسیم کیا جائے. پہلے جو ہے انفلٹریشن, اور سب سے کامیاب طریقہ انفلٹریشن کا فوج کے اندر اپنے لوگوں کو داخل کرنا, ان کے نتیجے کے اندر کنیدی مقامات کے اوپر آپ اپنا اثر اس کو قائم کرنا, یہ سب سے کامیاب طریقہ جو ہے یہ نازی جرمنی میں فاسسٹ پارٹی نے اس کو اختیار کیا فوج کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر انفلٹریشن. روس میں بھی کافی کچھ ہی ہوا, سوویت روس میں نہ جرمنی سے مختلف کہہ رہے ہیں کہ اندر انہوں نے ادارے فوج کے اندر ادارے بنا دیے سولجرس سوویت ان کے نتیجے کے اندر. دوسرا طریقہ جو اختیار کرتے ہیں وہ یہ کہ اپنی فوج خود بنانا, جیسے ماؤ نے ماؤ نے اور کاسترو نے دونوں نے بنیادی طور کے اوپر ایک اپنی فوج بنائی جس نے پھر باقاعدہ اس فوج کو شکست, اور وہ شکست جو ہوئی اس کے نتیجے کے اندر فوج خصفہ ہوتی چلی گئی علاقوں سے اور جو عوامی فوج تھی اس کا قبضہ ہوتا چلا گیا. یہ دوسرا طریقہ انقلابیوں کا فوج. تیسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فوج کے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ یہ لڑائی جو جیت نہیں سکتی, اور اس کے لیے جو ٹیکنیک اسے کہتے ہیں ایریگولرس کی تیکنیک, ایریگولرس مراجیوں کے لیے فرما رہے ہیں کہ پاسداران جو تھے یا یہ کہ جو دوسرے مجاہدین تھے وہ فوجی نہیں تھے لیکن ان کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ فوج کو بے بس کر دیں اور وہ فوج سے نبر لازمہ نہیں ہوتے تھے. جس طریقے سے ماؤ کی فوج جو تھی وہ باقاعدہ جنگ کرتی تھی چینی فوج سے اور اسے شکست دیتی تھی, یہ ریگولر یہ نہیں کرتے تھے بلکہ یہ ریگولر یہ کرتے تھے کہ فوج کو اس کا کنوینس کر دیں اور علاقوں کو اس لیے ناممکن بنا دیں کہ جس کے اندر پھر فوج کا اثر خود قائم ہو. تو اس میں ایسا لگتا ہے جیسے امام خمینی کی جو حکمت عملی ہے وہ اس نوعیت کی تھی, یہ ریگولر کا استعمال تھا وہ زیادہ تھا.
مطلب جو عراق کی جنگ ہوئی اور اقتصادی بائیکاٹ جو ایران کا کیا گیا اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ایک تحفہ ہے کہ اللہ نے اپنی فکر مطلب یہ کہ مختصر راستے میں اقتصادی بائیکاٹ کے بعد وہی لوگ جو کسی بھی چیز کے تخلیق کرنے سے خاصی نظر آتے تھے فیکٹریوں کو چلانے لگے, انہوں نے اپنی فکر پر زور دیا اور فوج اور کارخانوں کی بہت سی ضرورتیں خود ملک کے اندر ہی سے پوری ہونے لگی. ایران عراق جنگ اقتصادی بائیکاٹ اور غیر ملکی ماہرین کی ملک بدری خدا کا ایک تحفہ ہے جسے ہمیں پتہ نہ تھا. پھر یہ کہتے ہیں حکومت اور فوج کو صحیح کرنی چاہیے کہ طلبہ کو ایسے ممالک بھیجے جہاں ترقی یافتہ صنعتیں ہیں لیکن وہ استعماری استحصالی ممالک نہیں, اور امریکہ یا روس ان ممالک میں بھیجنے سے گریز کریں جو ان دو ماہوروں میں سے ایک کی راہ پر گامزن ہیں. آگے کہتے ہیں کہ آج کے دور اور آنے والے ادوار کی پارلیمنٹ, صدر جمہوریہ اور بعد کے صدر اور ہر زمانے کی نگران کونسل, عدالتی کونسل اور حکومت کو میری وصیت ہے کہ خبر رسا اداروں, اخبارات اور جرائد کو اسلامی اور ملکی مفادات سے منحرف نہ ہونے دیں. سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آزادی مغربی مفہوم کے ساتھ جو جوانوں اور لڑکوں اور لڑکیوں کی تباہی کا باعث بنتی ہیں, اسلام اور عقل کی روح سے قابل مذمت ہیں. اسلام اجتماعی پاکیزگی اور ملکی مفادات کے خلاف پروپیگنڈے مضامین, تقریریں, کتابیں اور جرائد حرام ہیں. ہم سب پر اور تمام مسلمانوں پر اس کا انسداد فرض ہے اور خرابی پیدا کرنے والی آزادیوں کو روکنا چاہیے. اگر ہر اس چیز کا سنجیدگی سے تدباب نہ کیا جائے جو شرعی نقطۂ نگاہ سے حرام, قوم اور ملک اور اسلامی مفادات کے خلاف اور اسلامی جمہوریہ کی حیثیت کے منافع ہے تو سب ذمہ دار ہوں گے. اگر عوام یا حزب اللہ جو ان مذکورہ امور میں سے کسی ایک کو دیکھ لیں گے تو متعلقہ اداروں کی توجہ اس طرف مبذول کرائیں گے. اگر وہ سستی کریں تو خود اس کو روکنے کے ذمہ دار ہیں. خدا سب کا مددگار ہو.
جو پچھلا پیراگراف ابھی گزرا ہے جہاں یہ سرکار نے کہ جو نوجوانوں کو پڑھنے بھیجنا چاہیے
امریکہ اور روس کے علاوہ اس کی جسٹیفیکیشن یہ بیان فرما رہے ہیں کیونکہ وہ ایسے ممالک ہے جو گویا غیر استحکامی. اگر وہ پیراگراف دوبارہ پڑھے تو شاید واضح ہو سکے گا میرا سوال.
کہہ رہے حکومت اور فوج کو صحیح کرنی چاہیے کہ طلبہ کو ایسے ممالک میں بھیجے جہاں ترقی یافتہ صنعتیں ہیں, یعنی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہو, لیکن وہ استعماری یا استحصالی ممالک نہیں ہیں. امریکہ یا روس یا ان ممالک میں بھیجنے سے گریز کرے جو ان دو محوروں میں سے ایک کی راہ پر گامزن ہے.
مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دوسرے سرمایہ دارانہ ممالک ہیں وہ استحصال اور استعمار نہیں ہے.
مطلب
یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مطلب اس کا جرم تو یہ ہے کہ وہ استعمار بن گیا ہے اور وہ استحصال کرتا ہے.
ہاں مطلب میں یہ کہ وہ یورپ بھیجنے کی کہہ رہے ہیں,
مطلب جہاں پہ ٹیکنالوجی
جاپان, یورپ یا جاپان, یہ دو جگہ انقلاب کے بعد ایران نے کوشش کی تھی اپنے خاص روابط اور ٹیکنالوجی امپورٹ کے سلسلے میں یورپ اور ایران, یورپ اور جاپان.
پھر کہتے ہیں بائیں بازو کی جماعتیں بیگانوں کے ہاتھ میں نہ کھیلے اور ملک کی تعمیر اور ترقی میں مصروف ہو جائے. کمیونسٹوں فدائی خلق چھاپا ماروں کی طرح بائیں بازو والوں اور بائیں بازو کی طرف رجحان رکھنے والے تمام گروہوں کو میری وصیت ہے کہ آپ نے مکاتب فکر و اسلام کے مکتب کا ان لوگوں کے ذریعے جنہیں ادیان بالخصوص اسلام کی صحیح شناخت سے مطالعہ کیے بغیر کیوں ایسے مکتب کی فکر و پیروی پسند کر لیے جسے آج کل دنیا میں شکست ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ کچھ عزموں میں سے جن کی حقیقت اہل تحقیق کے نزدیک ہے کھوکھلی حقیقت ہے اپنا دل بہلا رہے ہو, اور آپ کے لیے کون سی ایسی محرک ہے جس کے روح سے آپ اپنے ملک کو روس یا چین کی جھولی میں ڈال دینا چاہتے ہو اور اپنی قوم کے ساتھ سودا پسندی کے نام سے لڑ رہے ہو یا اپنے ملک اور مظلوم عوام کے خلاف جنگوں میں مصروف ہو؟ دانشوروں اور فنکاروں کو قوم کا دست و بازو بننا چاہیے. وہی ہے مطلب یہ کہ جو ان کا ایک خاص قسم کا سوشل ریلیجنس کا کانسیپٹ ہے اسی کے تحت وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی ممالک اس زمانے میں امریکہ کا ایک فوجی اڈہ بن چکے تھے, اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا تھا جو کسی کالونی میں کیا جاتا تھا. ملک میں فحاشی پھیل رہی تھی, حسرت کر دیتے اسلام اور اسلامی جمہوریہ کو بدنام کرنے کے لیے. آج اس قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کی توڑ کے لیے. اس سمے سے بھی دانشور اور فنکار جو ہے وہ ایرانی کلچر, ایرانی فکر کو اسلامی بنیادوں کے اوپر اسٹیکچر کر کے اس کا وہ تدارک کر سکتے ہیں. اسلام ظالمانہ سرمایہ دارانہ نظام اشتراکیت کا حامی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہاں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے, اسلام ظالمانہ بے حساب اور ظلم و ستم کے شکار عوام کو محروم کر دینے والی سرمایہ داری کا حامی نہیں ہے, بلکہ کتاب و سنت میں بڑی سختی سے ایسی سرمایہ داری کی مذمت کی گئی اور اسے سماجی عدل و انصاف کے خلاف قرار دیا گیا. اگرچہ اسلامی طرز حکومت اور اسلام میں موجودہ سیاسی مسائل سے ناواقف بعض کج فہم لوگوں نے اپنی تحریر و تقریر میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی اور کر رہے ہیں کہ اسلام سرمایہ داری اور حق ملکیت کا سب سے بڑا طرفدار ہے. اسلامی حکومت کمیونزم, مارکسزم اور لینینزم کی حکومتوں کی طرح نہیں ہے کہ انفرادی ملکیت کی مخالف اور ایسے اشتراک کے قائل ہو جس میں بہت زیادہ اختلاف پائے جاتے ہیں. قدیم زمانے سے لے کر اب تک عورت اور ہم جنس بازی تک میں اشتراک کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک طرح کی ڈکٹیٹرشپ اور شدید استبداد کا تسلط قائم کر رہے ہیں. اسلام ایک معتدل طرز حکومت ہے, اس میں انفرادی ملکیت اور اس کے احترام کا تصور موجود ہے, لیکن ملکیت کے بننے اور اس کے خرچ کرنے کے لیے باقاعدہ کچھ حدود مقرر ہیں. اگر ان میں صحیح طریقے سے عمل کیا جائے تو معاشیات اور اقتصادیات کے پہیے صحیح سالم انداز میں چل پڑیں گے. غلط فہمیوں کے شکار علماء منافقین کے اعلی کار نہ بنے. پھر وہ جو علماء کے درمیان جو مختلف معاملات کے اوپر وہاں پہ ٹسل چل رہی تھی اس کو بھی کاؤنٹر کر رہے ہیں مستضعفین. اب یہ وہ ان کا جو کانسیپٹ ہے مستضعفین کا, کہتے ہیں مستضعفین وارثان زمین ہیں. تمام مسلمان دنیا بھر کے مستضعفین کے لیے میری وصیت ہے کہ آپ کو بیٹھ کر اس امر کا منتظر نہیں رہنا چاہیے کہ آپ کے ملک کے حکام اور صاحبان اختیار یا بیرونی طاقتیں آئیں گی اور آپ کے لیے استقلال و آزادی کا تحفہ لائیں گی. ان آخری 100 سالوں میں جبکہ جہاں کفار بڑی طاقتوں نے بتدریج تمام اسلامی ممالک اور تمام چھوٹے ممالک میں پاؤں جما لیے ہیں اور ہم نے اور آپ نے مشاہدہ کیا ہے کہ صحیح تاریخوں نے ہمیں بتایا کہ ان ملکوں کی حکومتوں سے کوئی ایک بھی اپنی قوم کی آزادی اور اس کی فلاح بہبود کی فکر میں نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی کرتی ہیں محض اپنے ذاتی یا جماعتی مفادات کے لیے کرتی ہیں. ان حکومتوں نے غریب طبقے کو ہمیشہ عیاش اور مرفوع الحال طبقے کے مفادات کے لیے استعمال کیا. یا حکومتیں سپر پاور کے ایجنٹ ہیں, انہوں نے مختلف ملکوں اور قوموں کو کسی نہ کسی سے وابستہ کرنے کے لیے مقدور بھر کوششیں کی اور مختلف ہیلو بہانوں سے مختلف ممالک کو مشرق کے مخالف گروہوں کا نفوذ جس سے بچنا بھی ممکن نہیں. ارباب اختیار میں سے اکثر زیادہ افراد کی ناتجربہ کاری جن لوگوں کے غیر شرعی مفادات ختم ہو گئے یا کم ہو گئے, ان کی چھوٹی ہوئی جھوٹی افواہیں, شرعی قاضیوں کی واضح کمی, حوصلہ شکنی, معاشی مسائل, لاکھوں عوام کے ارباب اختیار کی تدہیر, ان کی تہذیب کے سلسلے میں درپیش عظیم مشکلات, نیک تجربہ کار اور ماہر افراد کی کمی, ایسے بہت سارے دوسرے مسائل ہیں جن سے آدمی اس وقت تک آگاہ نہیں ہو سکتا جب تک خود اس صورتحال میں مبتلا نہ ہو. یعنی پھر وہ مستدفین کو اس طرف بلا رہے ہیں, پھر اپنی جو ان کی مطلب یہ کہ کنسلنٹ تھی اس کی طرف بیان کر رہے ہیں کہ جو وہاں پہ وہ اسلامی نظام لانا چاہتے تھے اس کے لیے جو جس قسم کی اسلامی ٹیکنوکریٹ کی ضرورت تھی وہ شارٹ تھے, تو اس کی طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صحیح اسلامی بنیادوں پہ ابھی تک اس طرف قدم نہیں بڑھا سکے, لیکن رفتہ رفتہ اس طرف ہم قدم بڑھا رہے ہیں. اس دن میں کہتے ہیں کہ خدا کے لیے اور اسلام کے تحفظ کے خاطر اسلامی جمہوریت کو مضبوط بنائیں. جان لیں اگر یہ اسلامی جمہوریہ شکست سے دوچار ہو گئی تو اس کی جگہ بقی اللہ روحی فدا کے خاطر خواہ اسلامی سلطنت یا حضرات کے فرما بردار حکومت قائم نہیں ہوگی, بلکہ ایک ایسی حکومت برسر اقتدار آئے گی جو دو محوروں میں سے کسی ایک کی مرضی کے مطابق چلے گی. دنیا بھر کے وہ محرومین جو اسلام کا رخ کر رہے ہیں اس کے شیدائی ہو رہے ہیں مایوس ہو جائیں گے. اسلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منزل سے ہٹ جائے گا اور آپ لوگوں کو ایک نہ ایک دن اپنے کیے پر پچھتانا ہوگا, لیکن وقت گزر چکا ہوگا, پشیمانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ کو یہ توقع ہے کہ ایک ہی رات میں تمام کام اسلام اور احکام خداوندی کے مطابق ہو جائیں گے تو آپ غلطی کر رہے ہیں. پوری تاریخ انسانی میں کبھی ایسا معجزہ رونما نہ ہوا اور نہ ہی ہوگا. میرے خیال میں اس کا موضوع سے تعلق ان معنوں میں ہے کہ وہ جو ان کی اسٹریٹجی اور جو ان کا سلوک تھا اسی کی بنیاد کے اوپر وہ پوری اور آنے والے دور کی ایک منظر کشائی کر رہے ہیں کہ پہلے کیا تھا, مارکسٹوں نے کیا کر رہے تھے, علماء کا کیا مقام تھا, مدارس کا کیا مقام تھا. اب وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آنے والے اعتبار میں جو ان کی کنسٹرینٹ ہیں اس کو مطلب جو انہوں نے اسٹرکچر بنایا اس کی بنیاد پہ کیسے وہ ٹیکل کریں گے اور کیسے ان کے بعد اس کو ٹیکل کرنا چاہیں گے, اس کی طرف وہ نشاندہی کر رہے ہیں اور ان چیزوں کی ان ویکیبلری کا وہ اظہار کر رہے ہیں جو ویکیبلری ان کی 1963 سے لے کے 1979 کے انقلاب آنے تک قائم رہی, اور اس کے بعد بھی جو مسائل اٹھے ایران کے اندر انہوں نے کوئی نئی ویکیبلری, کوئی نئے استعارے اور کوئی نئی چیزیں نہیں بنائی, بلکہ اسی اپنی پرانی اسٹریٹجی کی بنیاد کے اوپر اس کو قابو کیا. یہ بات بیان کر رہے ہیں.
میرا خیال میں آج ہم یہاں درجنا کر لیں اور اس کے بعد پھر اس کو آئندہ اس میں ختم کر دیجیے.
یہ مطلب یہ ابھی بس ختم ہو گیا بس. پھر آگے کہتے ہیں کہ مستدفین جو ان کی خاص اصطلاح مستدفین اور مستقبرین, یعنی اگر ہم یہ اصطلاح نہیں سمجھیں گے تو پورا آپ انقلاب مستقبل سے مراد ان کی وہی امریکہ اور شان, مستدفین سے مراد جیسے میں نے کہا کہ اس میں پہلے وہ شیعیت کو لیتے تھے, پھر انہوں نے مسلمانوں کو شامل کیا, پھر تمام دنیا کے جو غریب طبقہ ہے, جو محروم طبقہ ہے, جو استحصال ذلت اور جبر کا شکار ہے اس کو وہ مخاطب کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں مستدفین, اب یہاں پہ وہ مسلمانوں کو مخاطب کر رہے ہیں. اے مسلمان ممالک, اے دنیا بھر کے مسلمانوں, آپ اٹھ کھڑے ہوں اور جس طرح بھی ممکن ہو اپنا حق حاصل کریں. بڑی طاقتوں کے پروپیگنڈے کے شور و غل اور ان کے پٹھو کام سے نہ ڈریں. ان مجرم حکمرانوں کو اپنے ملک سے بھگا دیں جو آپ کی کمائی آپ کے اور اسلام میں مبین کے دشمنوں کو پیش کر دیتے ہیں. آپ کو دوسرے پرشناس خدمتگار طبقے کی حکومت کی باگ ڈور سنبھال لیں اور اسلام کے قابل فخر پرچم کے سائے میں جمع ہو کر دشمنان اسلام کے مقابلے میں دنیا بھر کے محروموں کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے اور آزادی جمہوری اداروں پر مشتمل ایک اسلامی حکومت کے قیام کے لیے جدوجہد کریں. اگر آپ ایسی حکومت کے قیام میں کامیاب ہو گئے تو دنیا بھر کے مستقبرین کو منہ کی کھانی پڑے گی اور تمام مستدفین امامت اور وراثت عرض کے مقام پر فائز ہو جائیں گے. اب یہ پوری جو میں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے اس کی مطلب بیک گراؤنڈ کی اسٹڈی کی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ بڑی طاقتیں ان کو لے جاتی ہیں, ان کے مال و اسباب کو کہتے تھے کہ مطلب جو کیبورڈ امریکہ, یہ کیبورڈ روس, بول کیبورڈ شاہ پہلوی. تو یہ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ آپ کی کمائی ہے تمام کی تمام باہر چلی جاتی ہے, اس کو کہہ رہے ہیں کہ کیسے آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس تمام سورسز اور ریسورسز ہیں, آپ ان کا شکار ہو کر اپنی محرومیوں کی خود دعوت دے رہے ہیں, آپ کو ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. اور یہ جو آپ کے مال و اسباب کو غبن کر کے اپنے ممالک میں ٹرانسفر کر رہے ہیں, اس کو روکنا چاہیے. جیسے ہم نے اس کو روکا کہ شاہ کے زمانے میں تمام پیٹرول روس امریکہ چلا جاتا تھا, گیس جو تھی وہ روس لے جاتا تھا, پیسہ جو ہے شاہ باہر تمام ٹرانسفر کر دیتا تھا, بڑے مشہور نعرے تھے یہ. تو اسی کی مطلب پیراڈائم میں پوری گفتگو کر رہی ہے.
ڈاکٹر بشیر, یہ جو ترقی, اس میں کوئی فرق آیا تھا ویسے؟ ایک ایسی سوال ہے کہ شاہ کے زمانے میں جو نارمل اسٹینڈرڈ تھا, کیا اس کے بعد بہت بڑھ گیا یا نارمل اسی طرح ہی رہا؟ یار ان کا اس میں تو بالکل بنیادی طور پہ یہی لگ رہا ہے کہ بھائی چونکہ ہم نے بالکل وسائل اتنے زیادہ ہے اور ہمیں بالکل غربت میں رکھا جا رہا ہے, اب ہم بس انقلاب آئے گا اور اس کے بعد ایسی ترقیاں ہوں گی کہ دنیا دنگ رہ جائے گی. اگر اس بیس پہ اگر وہ انقلاب لے کر آئے تو وہ بنیادیں کسی,
مطلب باسرت انقلاب ایران ایک پاپولر انقلاب ہے اور کبھی بھی کسی نے افیکٹولی اس بنیاد پہ انقلاب ایران کا مقابلہ نہیں کیا کہ وہ دعوے پورے نہیں کر سکا تھے جو لے کے وہ آیا. اور عوام کے اندر ظاہر ہے کہ علماء کی قیادت ایک مستحکم قیادت رہی, اور ابھی بھی اب ویسے تو یعنی یہ کہ ابھی انتخابات ہونے والے ہیں آپ جانتے ہیں وغیرہ, لیکن یہ کہ اس انتخابات کے نتیجے میں یہ کیا واقعی کہ غیر اسلامی قیادت سامنے آ سکتی ہے نہیں, یہ ابھی تک تو اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. لہذا علماء کی جو گرفت ہے ایرانی معاشرے اور ایرانی ریاست کے اوپر وہ مستحکم ہے, اور اس بنیاد کے اوپر کسی نے اسے چیلنج نہیں کیا کہ وہ جو انقلاب میں وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے. حالانکہ بہت سے لوگوں نے یہ کہا لیکن عوام میں اس کی پذیرائی ہے, اور مصائب اور مصیبتیں بھی بہت آئیں. یعنی یہ وہ پہلے ہی راستی جنگ رہی کہ جو 8 سال تک اس کے اندر لاکھوں ایرانی شہید ہوئے, اور اس کے بعد جیسے کہ یہ کہ مغربت بھی بہت بڑی, اور یعنی 12 بائیکاٹ بھی ہوا, وہ تمام مسائل ہوئے. اس کے بعد بھی جیسے کہ یہ کہ بہت سے مسائل وغیرہ, لیکن ان معاشی ناہمواریوں کی وجہ سے حکومت اسلامی کی جو لیجیٹیمیسی تھی وہ ختم نہیں ہوئی, یہ کم نہیں
ہوئی. دوستو ہمارا جو آرگیومنٹ رہتا ہے کہ اگر ہم یہ ہماری پالیسیز اگر سوشل پیراڈائم میں ہوگی تو ہماری اسلامیت ختم ہو جائے گی اور ہم اپنے اسلامیت کو کھو بیٹھیں گے, اور مطلب ہم جو بہت سارے خطرات کی نشاندہی کرتے ہیں جس زبردست طریقے سے, اور ہم بالکل چھوٹی سے چھوٹی کسی سوشل طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ خرابی آ رہی ہے, تو ہم فوراً اس کو گرفت کر دیں گے, اس سے اسلامیت متاثر ہو جائے گی, اور صرف متاثر نہ ہوگی بلکہ جو اسلامی جماعتیں ہیں وہی اپنا تشخص کھو بیٹھیں گی. ایران میں تو ظاہر ہے اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے کہ باوجود اس کے کہ انہوں نے ان کی اسلامیت بھی اس لیول کی نہیں, روحانیت بھی اس لیول کا نہیں, انہوں نے عوام میں بھی وہ چیزیں قائم نہیں کر سکے روحانیت کو پھیلانے کے لیے, بلکہ ان کی گفتگو ساری سوشل ظلم اور ترقی اور یہ سب کچھ تھا, لیکن اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ علماء کی گرفت بھی چل رہی ہے اور سب کچھ چل رہا ہے, تو یہ کیا
ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ابھی ہم نے جو مطالعہ کیا وہ بہت ہی محدود مطالعہ کیا, اور صرف ایک وصیت نامہ ہم نے پڑھا ہے, لیکن اگر ہم امام خمینی کی دوسری تقاریر دیکھیں کمپریہنسولی جو کہ انقلاب کے زمانے میں انہوں نے کی ہیں, تو واضح طور پہ اسلامی حکومت کے قیام کی جدوجہدی اور قیام کے لیے اٹھ کھڑا ہونا اور قیام کے لیے قربانیاں دینا اور اظہار کرنا, یعنی اس طرف بہت زیادہ دعوت ملتی ہے. خاصا لٹریچر ان معنوں میں ہے کہ جس میں عوام کو قربانیاں دینے پہ اور اس پہ ابھارا گیا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ اسلامی انقلاب آ جائے گا تو وہ لامحالہ جو ترقی کا ایک پیش قیمت ثابت ہوگا, صرف اس پہ فوکس یا کنسنٹریشن نہیں ہے, بلکہ دوسرے بہت سارے ایشوز ہیں جس میں نفس کے حوالے سے بھی, اصلاح نفس کے حوالے سے بھی, تزکیہ نفس کے حوالے سے بھی خاصی چیزیں اس کے اندر ہیں.
ڈاکٹر اس میں یہ بات بھی تو ہے نا کہ وہ جب انقلاب کا لانے سے پہلے وہ یہ کہہ رہے ہیں, بعد میں جب لائیں تو پھر وہ حقوق کی جدوجہد کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو یہ ملے گا وہ ملے گا. انہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں نا یہ بات کو کہ وہ انقلاب لانے سے پہلے تو پوری ان کا موٹو یہی تھا کہ روحانیت اور انقلاب کے لیے کھڑے ہو جاؤ, مگر جب انقلاب آ کے جو بات چیت کر رہے ہیں وہ تو وہی پورا میٹیریلسٹک وہ اس کی لحاظ سے کر رہے ہیں کہ اس طرح کے یہ ملیں گے اور وہ ملیں گے, پوری دنیا کے مسلمانوں کو بھی حقوق کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے, تو وہ تو بڑا اس میں کانٹرڈکشن ہے. یعنی یہ وہی منافقت ہوگی کہ ہم اسلامیت کو استعمال کریں انقلاب لانے کے لیے, مگر جب اسلامیت ہمارے پاس حکومت بن جائے, ایم ایم اے کی حکومت بن جائے, پھر وہی کریں جو کہ پورا ایک سیکولر حکومت کر دی ہے پورے
سوال بڑا مطلب امپورٹنٹ ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود انقلاب کی اسلامیت اور علماء کی طرف جو ہے مکمل ہے, مطلب اور انقلاب اسلامی کوئی اس کے خلاف جو ہے ثقافت نہیں ہے. تو ہم جو یہاں پر تنقید کرتے ہیں ہر مطلب لبرلزم کی کسی بھی کوئی اگر ہے مطلب اسلامی تحریک ہے جماعت اسلامی ہے میں نے جو ہے کسی کا ڈیلانگ کرنے نہیں اس کے صدیے میں تبدیل ہو جائیں گے. تو یہ تو مطلب ایران تک تجربہ تو بتا رہے ہیں کہ لبرل بانڈز اور مطلب ایٹیٹیوڈ پر تیار کر رہے ہیں کہ فوجی کی اسلامیت سیکم جو ہے ہو سکتی ہے.
اور مطلب یہ ظاہر ہے کہ یہ تمام سوالات نہایت اہم ہیں اور ان کے اوپر غور کے سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کو بھی دیکھیں گے تو اس کے جو مشکلات ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے. اب یہ جو سوال ہے حقوق والا سوال جو ہمارے ایکسیز بھائی نے بتایا نہایت سچیدہ سوال. ایک بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر ظلم موجود ہے, وہ ظلم بھی موجود ہے کہ جس کو سرمایہ داری خود ظلم کہتی ہے اور وہ ظلم بھی موجود ہے کہ جس کو اسلام ظلم تصور کرتا ہے. یہ دونوں مظالم سرمایہ دارانہ نظام کے اندر موجود ہیں. جب آپ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف لوگوں کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کس درجے تک ان مظالم کو ریفرنس پوائنٹ بنانا چاہیے اور کس درجے میں جب آپ ان کو ریفرنس پوائنٹ بناتے ہیں تو اس انقلاب کی اسلامیت کو متاثر کرتے ہیں, یہ سوال ہے. علماء کا غلبہ قائم رکھنا ایران کے اندر, حکومت کے اسلامی رہنے کا کس حد تک یعنی جواب ہے, یہ خود ایک بہت متنازع بھی مشکل سوال ہے. کیا واقعی ایران آج اس سے زیادہ ایک اسلامی مملکت ہے کہ جس وہ تھا جب انقلاب آیا تھا, یا اس سے کم اسلامی, اور کیا مستقبل میں ایران کا سرمایہ دارانہ نظام میں غم ہونے کے امکانات آج زیادہ ہیں یا کم ہیں بنسبت اس وقت کے کہ جس وقت انقلاب آیا تھا؟ ان سوالات کے کیا جواب آپ دیں؟ ہم تو جو بات کہتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ نمبر ایک, اگر ہماری تحریکات اسلامی راسخ العقیدہ مسلمانوں کی وہ تحریکات ہیں جو تمام سنتوں کو اس طریقے سے زندہ کرنا چاہتی ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھیں اور اسی دور کو قرون اولی تصور کرتی, تو پھر کسی قومی انقلاب کے ذریعے یہ حاصل نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, اور نہ مفادات کے تحفظ کی بنیاد کے اوپر ہو سکتا ہے. یہ تو ہو سکتا ہے ایک جہادی عمل کے نتیجے میں جس کے نتیجے میں جب ایک اسلامی حکومت قائم ہو تو وہ پورے استعماری نظام کے لیے چیلنج ہو, جس طریقے سے طالبان علی شان کی حکومت تھی اور اس حکومت کے اقتدار کو برقرار رکھنا اور اس حکومت کے اقتدار میں پھیلاؤ پیدا کرنے کے لیے ضروری یہی ہے کہ لوگوں کو فرائض کی طرف زیادہ توجہ دلائی جائے اور حقوق کی طرف سے ان کی نظریں ہٹا دی جائیں. اور اسلامی تحریکات انہیں معنوں میں اسلامی تحریکات ہیں کہ وہ یہ کام کرتی ہیں. اب ابھی بھائی جو سوال اٹھاتے ہیں وہ ایک امپیریکل سوال ہے کہ اس جد و جہد میں حکومت اسلامی جس نوعیت کی ہم بات کرتے ہیں قائم کرنے کے لیے اور اس کو جاری رکھنے کے لیے کس حد تک ہمارے لیے یہ مفید ہے کہ ہم لوگوں کے ان حقوق کی فراہمی کریں کہ جو انہیں نظام اسلامی کے اندر موجود یعنی انہیں دیے جاتے ہیں. یہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ کس حد تک ہم کس بات کے اوپر کریں اور کس حد تک ہم اتحاد کے اوپر توجہ دیں. اور اس لیے جیسے اسلامی انقلابات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں چاہے وہ ایران کا انقلاب ہو یا افغانستان کا ہو یا بیٹینیا کا ہو جہاں, تو اس کے جو ہمیں بنیادی سبق لینا چاہیے وہ سبق تو یہی لینا چاہیے کہ جو کچھ وہاں ہوا اس کے اندر خوبیاں بھی تھیں اور خرابیاں بھی تھیں, اس کے نتیجے کے اندر وہ انقلاب آیا بھی اور وہ انقلاب محدود بھی ہو گیا اور وہاں جو حالات تھے وہ اس سے کافی مختلف تھے بہ نسبت اس کے جو ہمارے حالات ہیں. لہذا جو حکمت عملی ہم بنائیں گے وہ کسی معنی میں کسی کا چربہ نہیں ہو سکتا. اور کوشش ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ جو وہاں کامیابیاں ہوئی ہیں ان کو شامل کریں اور جو ان کی کمزوریاں ہیں اس سے کرنے کی کوشش کریں. لہذا کسی کی اتباع کی ایسا کوشش نہیں کرنا چاہیے بلکہ تخلیق کے معنی میں کوشش کرنا چاہیے کہ جو ہمارے ملک میں ہمارے حالات کے اندر ایک جہادی اسلامی ریاست اور قائم کرنے کے لیے جو جہد ہم کر سکتے ہیں اس کی کوشش کی جائے. اب میں تو نہیں سمجھتا ذاتی طور کے اوپر کہ ایران میں کوئی جہادی اسلامی ریاست قائم ہوئی, کبھی بھی نہیں تھی, کبھی بھی وہ جہادی اسلامی ریاست نہیں تھی اور کبھی بھی انٹینشن بھی نہیں تھی کہ جہادی اسلامی ریاست کو قائم کریں. وہ تو قومی اسلامی ریاست قائم کرنے کی جدوجہد تھی جو اللہ اکبر سے کامیاب ہو گئی اور جس کی فی الحال شکست کی ہمیں صورت نظر نہیں آتی. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت دنوں تک یہ قومی اسلامی ریاست قائم رہے گی لیکن اپنی تمام تر محدودات کے ساتھ قائم رہے گی. اور عالمی, میری ذاتی رائے ہے کہ عالمی نظام سرمایہ داری کے اندر بتدریج ضم ہوتی چلی جائے اور یہی ضم ہونا عالمی سرمایہ دارانہ نظام کے اندر اس کی اسلامیت آخر کار ختم کر دے گا. اب اس میں کتنا عرصہ لگتا ہے, کتنی جنریشن گزرے گی دوسری بات ہے, لیکن لامعلہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اس کی اسلامیت کو تفصیل کر دے ایونچولی.
ڈاکٹر یہ جو سوال ہے یہ میرے خیال میں صرف کوئی امپیریکل نہیں ہے بلکہ اس کا ایک یعنی اب تک جو کچھ ہم نے مطالعہ کیا ہے اس کی اصولی طور پہ بھی اگر دیکھیں کہ جب ہم لبرل موڈس کو اسلامیت کے فروغ میں یہ خطرہ کہتے ہیں اور اسلامی انقلاب کے لیے خطرہ کہتے ہیں تو ہمارے انقلاب کا جو تصور ہے وہ تو ایران کے انقلاب کا تصور نہیں ہے. مطلب ہم تو کہتے ہیں خیر القرون کی طرف واپسی ہو, وہ تو اسی کو خیر مطلب قرون کہہ رہے ہیں نا. مطلب اب سوال تو صرف یہ مطلب اس کو یوں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ علماء کی اقتدار سے پہلے جو کچھ وہاں پر نافذ تھا وہ استعماری تھا اور جو حکمران تھے وہ زیادہ ظلم کرتے تھے, عوام کو وہ آزادیاں اور وہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ نہیں فراہم ہوتا تھا جو اب ایک قومی اسلامی ریاست بننے کے بعد. تو علماء کی مطلب یہ کہ پذیرائی ہونے کی یہ وجہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ وہ زیادہ مخلص ہیں ایک اپنی قومی ایرانی مطلب ریاست کے ساتھ. وہ یہ جو تیل کی جو پالیسی ہے وہ زیادہ قومی مطلب پیرائے میں اختیار کرتے ہیں بجائے یہ کہ وہ استعمال کی. یعنی اس کو جنرل اسلامیت اس تصور اسلامیت کے ساتھ تو ہم کنٹراسٹ بھی کر سکتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں.
نہیں مطلب بنیادی بات جو وائس رائے بھائی کہہ رہے ہیں وہ یہ بات ہے کہ یہ انقلاب صرف ایک اسلامی انقلاب نہیں ہے, یہ قومی انقلاب کی ہے. اچھا پھر ہم اسی بحث کی طرف آتے ہیں. اگر آپ فرض کیجیے, اچھا یہ ایک ایسا قومی انقلاب ہے, ایرانی ایک ایسا قومی انقلاب ہے جس میں قیادت علماء کے ہاتھ میں ہے اور علماء قومی قیادت فراہم کر رہے ہیں. اب ظاہر علماء جو ہیں وہ کس علم کے علماء ہیں, وہ تو اسلامی علم ہی کے علماء ہیں نا. لہذا یہ اسلامی انقلاب ان معنوں میں ہے کہ قومی قیادت علماء اسلام کے ہاتھ میں ہے اور جیسے کہ زاہد بھائی نے بہت صحیح فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ مخلص ہیں اپنے قوم کے لیے. اچھا اس اخلاص کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد جو ہے وہ عوام کے لیے قابل قبول ہے, لہذا جس بنیاد سے وہ ان علماء کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ان کی اسلامیت نہیں ہے بلکہ ان کی قومیت اور ان کی قوم سے اخلاص ہے, اس بنیاد پر سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس بنیاد کے اوپر آپ ان سے یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی عالمی جہادی ریاست قائم کرے؟ ناممکن. وہ تو پھر قومی ریاست قائم کریں گے, ٹھیک ہے, اس کا جواز اسلام سے لائیں گے اور وہ کریں گے اچھا وہ تمام چیزیں اور شاید اس سے بہتر ریاست قائم کریں گے جو یہ پہلوی دور سے پہلے علماء ایران نے قائم کی تھی وغیرہ وغیرہ, ہوگی وہ قومی ریاست. لہذا مسلم قوم پرستی جسے ہم یا ایرانی قوم پرستی یا مسلم قوم پرستی جو کچھ بھی آپ کہنا چاہیں وہی بنیادی فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے اس اظہار اسلامیت کا.